بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگ ریڈی ہو جائیے تو شروع کرتی ہوں اٹینڈنس آپ لوگ کی. عائشہ ترابی، کرن امان، عائشہ خالد، ماں حاضر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، وحیدہ گوگرو، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرحان ناز، ثنا آفرین، فرزانہ سہلوت، شاہینہ سریو، صبا فاطمہ، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کتبائی، معراج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شیراز، ماریا مختار، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، حنا فرحاج، اسما شاہ، حمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سعدیہ رفت، نازیہ حبیب، وسیع حسین، تبسم قریشی، ملائکہ عابد، ام تشبیب، حروبہ، ناظمہ پروین، رانی شاہین، محجبین، بینی ساجد، صبا سیدہ، شبانہ میرا مجید، سیدہ ملائکہ، مدیہ اقبال، سائمہ اظہر. الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی. کسی کے نام پروناؤنس اگر غلط ہوا تو معذرت کا، اور جو باقی لوگ ہیں آپ ان کو اپنی کلاس میں آ جائیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی ہم اب اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت سورہ النحل آیت نمبر 135 سے لیسن نمبر 135 آیت نمبر 22 سے.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 135 آیت نمبر 22 سے 40 سورۃ نحل. لیسن نمبر 135 آیت نمبر 22-40 سورۃ نحل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الہکم معبود تمہارا الہ واحد ایک معبود ہے. یا معبود اکیلا. فالذین پس جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر. قلوبهم دل ان کے منکرتن انکار کرنے والے ہیں. وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم ان اللہ نہیں شک کہ اللہ یعلم ما یسرون جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. وما یعلنون اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا یحب المستکبرین بے شک وہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے. قَالُوا وہ کہتے ہیں اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی،
کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی،
لیحملوا اوزارہم،
لیحملوا اوزارہم،
اس لیے کہ وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے،
اس لیے کہ وہ اٹھائیں گے بوجھ اپنے،
کاملتن،
کاملتن،
پورے،
پورے،
یوم القیامتی،
یوم القیامتی،
قیامت کے دن،
قیامت کے دن،
ومن اوزار الذین،
ومن اوزار الذین،
اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی،
اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی،
یدلونہم بغیر علم،
یدلونہم بغیر علم،
جنہیں گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے،
جنہیں گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے،
الا ساء ما یزرون،
الا ساء ما یزرون،
خبردار برا ہے جو کچھ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں،
خبردار برا ہے جو کچھ وہ بوجھ اٹھاتے ہیں،
قد مکر الذین من قبلہم،
قد مکر الذین من قبلہم،
بے شک مکاری کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے،
بے شک مکاری کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے،
فأت اللہ بنیانہم،
فأت اللہ بنیانہم،
پس آیا اللہ ان کی عمارت پر،
پس آیا اللہ ان کی عمارت پر،
من القواعد،
من القواعد،
بنیادوں سے،
بنیادوں سے،
فخر علیہم السقف،
فخر علیہم السقف،
پس گر پڑی ان پر چھت،
پس گر پڑی ان پر چھت،
من فوقہم،
من فوقہم،
ان کے اوپر سے،
ان کے اوپر سے،
وآتاہم العذاب،
وآتاہم العذاب،
اور آیا ان پر عذاب،
اور آیا ان پر عذاب،
من حیث لا یشعرون،
من حیث لا یشعرون،
جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا،
جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا،
ثم یوم القیامتی،
ثم یوم القیامتی،
پھر قیامت کے دن،
پھر قیامت کے دن،
یخزیہم،
یخزیہم،
رسوا کرے گا ان کو،
رسوا کرے گا ان کو،
ویقول این شرکائی الذین،
ویقول این شرکائی الذین،
اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک وہ جو،
اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک وہ جو،
کنتم تشاقون فیہم،
کنتم تشاقون فیہم،
تھے تم جھگڑتے جن کے بارے میں،
تھے تم جھگڑتے جن کے بارے میں،
قال الذین اوت العلم،
قال الذین اوت العلم،
کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم،
کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا علم،
ان الحزج اليوم،
ان الحزج اليوم،
بے شک رسوائی ہے آج کے دن،
بے شک رسوائی ہے آج کے دن،
وسوء على الكافرين،
وسوء على الكافرين،
اور برائی کافروں پر،
اور برائی کافروں پر،
الذين تتوفاهم الملائكة،
الذين تتوفاهم الملائكة،
وہ لوگ کے روحیں قبض کرتے ہیں جن کی فرشتے،
وہ لوگ کے روحیں قبض کرتے ہیں جن کی فرشتے،
ظالمی انفسهم،
ظالمی
انفسهم، ظلم کرنے والے اپنے ہی حق میں،
ظلم کرنے والے اپنے ہی حق میں،
فالقوا السلم،
فالقوا السلم،
بس ڈالیں گے صلح کا پیغام،
بس ڈالیں گے صلح کا پیغام،
ما کنا نعمل من سوء،
ما کنا نعمل من سوء،
نہ تھے ہم کرتے کچھ برائی،
نہ تھے ہم کرتے کچھ برائی،
بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون،
بلا
ہاں بے شک اللہ خوب جانتا ہے وہ جو تم کیا کرتے تھے،
ہاں بے شک اللہ خوب جانتا ہے وہ جو تم کیا کرتے تھے،
فادخلوا ابواب جہنم،
فادخلوا ابواب جہنم،
پس داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں،
پس داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں،
خالدین فیہا،
خالدین فیہا،
ہمیشہ رہنے والے اس میں،
ہمیشہ رہنے والے اس میں،
فلبیس مثوى المتکبرین،
فلبیس مثوى المتکبرین،
بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا،
بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا،
وقیل للذین اتقوا،
وقیل للذین اتقوا،
اور جب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو تقویٰ رکھتے ہیں
کیا نازل کیا تمہارے رب نے
قالو خیرہ
وہ کہتے ہیں بہترین چیز
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بھلائی ہے
ولا دار الآخرت خیر
اور آخرت کا گھر بہت اچھا ہے ولا نعم دار المتقین اور کیا خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا جنات عدنی یدخلونہا باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے وہ داخل ہوں گے ان میں تجری من تحتها الانہار
بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں
لہم فیہا ما یشاؤن ان کے لیے ان میں جو وہ چاہیں گے سوچے ذرا کیا چاہیں گے کوئی آپ کو کہہ دے صحیح جو مانگو گے مل جائے گا اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں دنیا میں کوئی ایک دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں کہہ ہی دے مانگ لو بیگم کیا مانگنا ہے یہاں لیکن آپ ذرا سوچیں اور ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہوگا کیا مشکل ہے جنت کے لیے قربانی دینا صرف اس کے لیے مشکل ہے جس کو پتا نہیں ہے اس کا ریوارڈ کیا ملنا ہے آگے کذالک یجزی اللہ المتقین اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو الذین تتوفاہم الملائکہ وہ لوگ کے جان نکالتے ہیں جن کی فرشتے طیبین پاک ہوتے ہیں یقولون سلام علیکم کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر
داخل ہو جاؤ جنت میں
بما کنتم تعملون اس کے بدلے جو عمل تم کیا کرتے تھے
هل ينظرون الا ان تاتيهم
وہ انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس الملائکۃ او یاتی امر ربک فرشتے یا آئے حکم تیرے رب کا کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وما ظلمهم الله اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے ظلم نہیں بلکہ ظلم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اور لیکن تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے فأصابهم سيئات ما عملوا بس پہنچی ان کو برائیاں ان کی جو کیا تھا انہوں نے وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے کہ تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے وقال الذين اشركوا اور کہا ان لوگوں نے جو مشرک ہوئے
لو شاء اللہ
اگر چاہتا اللہ
ما عبدنا
نہ پوچھتے ہم
من دونہی من شیئن
اس کے سوا کسی چیز کو
نحن ولا آباؤنا
ہم اور نہ ہمارے باپ دادا
ولا حرمنا من دونہی من شیئن
اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے سوا کسی چیز کو كذلك فعل الذين من قبلهم اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے
فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ
بس نہیں پیغمبروں کے ذمہ
إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
سوائے پہنچا دینے کے کھول کر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
اور تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول
یہ کہ بندگی کرو اللہ کی
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
اور بچو بتوں سے
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
بس بعض ان میں وہ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ
اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ ثابت ہوئی جن پر گمراہی فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
بس چلو پھرو زمین میں
فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا
اِن تَحْرِسْ عَلَى خُدَاهُمْ اگر تو حرص کرے ان کی ہدایت کے لیے
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
پس تحقیق اللہ ہدایت نہیں دیتا
مَنْ يُدِلُّ جس کو وہ بھٹکا دے
وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار
وَاقْسَمُوا اور قسمیں کھائیں انہوں نے
بِاللَّهِ اللَّهِ
جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سخت قسمیں اپنی
کیا تھی قسم
لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ
نہ اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جاتا ہے
بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا
ہرگز نہیں وعدہ ہے اس پر سچا
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ جو
يَخْتَلِفُونَ فِيهِ
وہ اختلاف کرتے ہیں جن باتوں میں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو کافر ہوئے انہم کانو کاذبین کہ وہ تھے جھوٹے انما قولنا لشیئن اس کے سوا نہیں ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے اذا اردناہ جب اس کا ارادہ کر لے ان نقول له کن فیکون یہ کہ ہم کہتے ہیں اس کو ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے بس جی تلاوت سنیں گے
الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
سورة نحل کا بنیادی ٹاپک توحید ہے اور توحید کو ثابت کرنے والے دلائل نشانیاں کہیں نعمتوں کے ذریعے بتایا گیا اور کہیں لوگوں کے رویوں کے ذریعے سے یہ سکھایا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اس کی مرضی کے بغیر رہ کر اس دنیا کے نظام کو کیسے بگاڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو واضح کرتے ہیں کیا کہ الہکم الہ واحد تمہارا معبود ایک معبود ہے یعنی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ اللہ ایک ہے نہ اس کے خلاف کوئی عقلی روایت ہے نہ نقلی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو بہت ساری نشانیاں توحید کی بتائیں ان سب نے تو کھول کے یہ بات رکھ دی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے اور بس اسی پر ایمان لے آؤ اس کے برعکس ہوتا کیا ہے لوگ اس الہ کو ایک الہ کیوں نہیں سمجھتے اس کی وجہ اگلے حصے میں بتائی جائے گی فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ پس وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَتٌ ان کے دل تو انکاری ہیں انکار تو ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں تکبر کر رہے ہیں حق کی قبولیت سے محروم کر دیے گئے اس آیت میں عقیدہ آخرت کی بات ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا یقین اللہ کے وجود کو مزید پختہ کر دیتا ہے سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا مومنین کی صفات شروع ہوئی تھی الذین یؤمنون بالغیب سے اور آخری صفت کیا تھی وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں ان دونوں بریکٹوں کے بیچ میں کچھ ایسے کرنے کے کام تھے کہ جو کسی بھی انسان سے کام کرواتے ہیں پتہ کیا چلا کہ اگر کسی انسان کے عمل کی اصلاح کروانی ہو تو پھر اس کی توحید کو پختہ کیا جائے اس کو ایک اللہ سے جوڑا جائے اور جب وہ اللہ کی ذات کو پا جائے اس کی شان اس کے دل میں آنے لگے تو پھر ساتھ ہی اس کو اس کا انجام عقیدہ آخرت کی صورت میں بتا دیا جائے کہ تم نے نہیں رہنا
تو جب رہنا نہیں تو بہتر ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا کام کر لو کہ جس کے کرنے کے بعد تم اللہ کی نگاہوں میں سرخرو ہو جاؤ۔ آج بھی لوگوں کے شرکی وجہ یا دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کے عقیدے سے غافل ہے۔ عموماً عقیدے آخرت کے بارے میں انسان نے جو افراط اور تفریط کی، پہلی چیز تو اس میں یہ تھی کہ بعض نے تو انکار کر دیا، ہم مانتے ہی نہیں کہ کوئی آخرت بھی ہے یا قیامت آئے گی بھی۔ کچھ نے اس کا تو انکار نہیں کیا، لیکن بہرحال اس بات کا انکار کر دیا کہ قیامت آ گئی تو پھر ہمیں اپنے حساب کتاب خود ہی دینے پڑیں گے۔ بلکہ کسی نے شفاعت کا عقیدہ اخذ کر لیا، کسی نے نجات کا عقیدہ اختیار کر لیا، کسی نے کہا فلاں بچا لے گا، فلاں بزرگ آئیں گے اور فلاں ہماری مدد کر دیں گے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ بے عملی بڑھی۔ اسلام نے انسان کی آنکھیں کھول دی اور بتا دیا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، جو انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو پا لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ اور جب تک انسانوں کو یہ شعور نہ دلایا جائے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا نتیجہ یا اس کا وبال بھی بھگتنا ہے، تب تک انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا مکہ والوں کو کہا اور آج والوں کو بھی کہا کہ جو ایک ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف آتے ہیں کہ الہکم الہ واحد، بس وہ ایک ہی ہے، ماننا پڑے گا۔ تم 313 بنا کے بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تم کہہ دو یہ اللہ کے اوتار ہے، نعوذ باللہ، تم کہہ دو سورج کے اوتار ہے، تم ان کو دیوتا کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، یہ تمہاری مرضی، شوق سے کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ سورۃ سواد آیت 5 میں بھی مکہ والوں کا وہ قول نقل کیا گیا کہ جس میں انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ کیا تم سارے خداؤں کو ملا کر ایک الہ بنا دیتے ہو، ان نہاز الشیون عجاب، یہ تو بڑی عجیب باتیں تم کرتے ہو۔ سورۃ زمر آیت 45 میں بھی آتا ہے کہ جب ایک اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے۔ سورۃ صافات آیت 35 میں بھی آتا ہے اسی بات کا تذکرہ کہ لوگ ایک اللہ کو نہیں ماننا چاہتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ماننا نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہو جاتے ہیں۔ دل کا انکاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ جب آخرت پر ایمان نہیں رہتا، اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں رہتا، اللہ کی انگنت نعمتوں کو پانے کے باوجود انسان رب کی طرف نہیں آتا، تو وجہ کیا ہے کہ وہ نور ہدایت جو اللہ نے دل کو دیا تھا وہ چھین گیا، کورے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، یعنی اندھیرے میں، پھر ان کے اوپر اپنا نور ڈالا، یعنی ایک چھینٹا سا ڈال دیا، جس شخص پر نور کا کچھ حصہ پڑ گیا اس کو راستہ مل گیا اور وہ ہدایت یاب ہو گیا، اور جس پر نہ پڑا وہ بھٹکتا رہا اور ہدایت یاب نہ ہوا۔ اللہ تعالی نے لوگوں کو ہدایت دی، الستو بربکم کا وعدہ جو تھا وہ اسی وعدے کی ایک تذکیر تھی کہ دنیا میں جانے کے بعد ایک رب کو مانو گے، لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی اس کا انکار کیا۔ اور یہ کون سا ہوتا ہے عمل کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ نقطے لگ جاتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں بھی آتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ آپ ان کو آگاہ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کسی بھی چیز کے بیکار ہونے کی اور اس کے ناقص اور ناکارہ ہونے کی کیفیت بیان کر دی گئی کہ جب لوگ اللہ کی اس کائنات میں رہتے ہوئے تدبر اور شعور سے کام نہیں لیتے تو آہستہ آہستہ پھر دل سے تدبر کی کیفیت بھی چھن جاتی ہے اور دل منکر ہوتے ہیں، اور اس کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ قبول حق سے تکبر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے غرور کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق نہیں قرار دیتے، رسول کی اتباع سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر حقیقت میں اپنے آپ کو پہچان لیتے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ پھر دوبارہ بھی ایسی بات کرے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کا کفر. دیکھیے گا اگر ایک چھوٹی سی ایرو لگانا چاہے لا یو مینون ابل آخرہ یہ کفر ہے. پہلے بات تھی نا لا حکم الہوں واحد, یہ صحیح بات بتائی گئی. اب اس کا انکار ہو گیا, اب ایک چین چلے گی. چین کیسے شروع ہوتی ہے؟ پہلی چیز لا یو مینون, ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں کیا پیدا ہوا؟ انکار. قلوبہم منکرہ, دل منکر ہو گئے. دل کا انکار حد سے بڑھا تو وہ بدل گیا مستکبرون, تکبر میں تکبر آ گیا. اور تکبر کہتے ہی کس چیز کو ہے؟ بطر الحق کی وغمت الناس, حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا. جب ایک انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے اس کے ساتھ ایک انسان کا رویہ کیا ہے, یہ بتاتا ہے کہ وہ انسان متکبر ہے کہ نہیں ہے. دن رات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں, اس کی طرف سے مطالبے ہیں. دن میں 5 بار نماز کا مطالبہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے حکم کو سن کے بیٹھ رہنے والے ہیں یا ماننے والے ہیں. جب لوگ اس چیز میں اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے تو اس چیز کی دلیل دے دیتے ہیں کہ کل اگر ہمیں اللہ کے دین کے لیے اٹھنا پڑا تو بھی ہم نہیں اٹھیں گے. ایسے لوگ متکبر بن کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ محفوظ نہیں ہے. یہ تیسرا درجہ, اس کے آگے چین آگے چلے گی اگلی آیت کے ساتھ, لیکن ہم پہلے تکبر ہی کی بات کو اگلی آیت میں مزید دیکھیں گے کہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے چھپے ہوئوں کو بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں سب کو جانتے ہیں. یعنی اللہ کی ربوبیت کا انکار, اس کی معبودیت کا انکار ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے, اور اللہ کی عبادت اور رسول کی اتباع سے جو تکبر ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سرخ چیونٹی کے برابر غرور کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا, اور چھوٹی سرخ چیونٹی کے برابر ایمان والا بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول, ہم میں سے بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا لباس خوبصورت ہو, تو کیا یہ غرور کی علامت ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خوبصورتی والا اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. غرور کپڑوں کی پسندیدگی کا نام نہیں, خوش لباسی کی خواہش تکبر نہیں, بلکہ تکبر حق سے تکبر کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کام کرنے کو کہا جائے اور آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو, ہلے نہ, اپنی جگہ پہ جمے رہیں, تو یہی تکبر ہے. ذرا سوچئے دن رات کتنا کچھ ہوتا ہے, کتنے احکامات آتے ہیں, کتنی عبادات اور کتنے معاملات اور کتنے حقوق ہمارے کندھوں پہ ڈال دیے جاتے ہیں, لیکن ہم اس کو سن کے ایسے کرتے ہیں ہو کیئرس, ہم نے سنا ہی نہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے, میں اتنے بڑے افسر کی بیگم, میرے لیے یہ بات کہاں ہو سکتی ہے, اور میں تو فلاں اور فلاں, یہ تو فلاں کی بات ہے فلاں کی بات ہے. کہا نہیں, ہر بندے کو یہی چیک کرنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سن کر کہاں آتا ہے, کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں, اپنے لیے اللہ کی عبادت کو لازم سمجھتا ہے کہ نہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, اس کی مہربانی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. اللہ کے پاس سب کچھ ہے سوائے ایک چیز کے, اور وہی ایک چیز وہ ہم سے چاہتا ہے, اور وہ چیز ہے عاجزی. اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے, وہ ہر چیز کر سکتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ کسی دوسرے کی مدد اور اس کے تعاون کے بغیر اس کائنات کے نظام کو بہت آسان طریقے سے چلا رہا ہے. دنیا میں بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے آگے ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے, جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اس کے آگے دب کے رہنا ہوتا ہے. بچوں سے لے کے شوہر بیوی ملازم غلاموں تک کو دیکھ لیجئے, جہاں آپ کی ضرورت بندی ہوتی ہے نا وہاں آپ جھکتے ہیں, اور جھکتا انسان وہاں جہاں یا تو کوئی مفاد حاصل کرنے کی امید ہوتی ہے یا کسی نقصان سے بچنے کا شوق ہوتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو کوئی کسی کے آگے کیوں جھکے؟ مثلا اگر باس کا ڈر نہ ہو اور اس سے پے لینے کا امید نہ ہو تو کتنے لوگ ہیں جو صبح 6 بجے اٹھ کے گھروں سے نکلیں اور جاب پہ پہنچ جائیں؟ کچھ مفادات ہیں اور کچھ اندیشے ہیں. پوری کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے, بالکل اسی طرح اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا اتنا زیادہ مفاد لگا ہے کہ ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے کوئی بندہ اللہ کے حکم کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیں جھکنا ہی پڑے گا. ہم نہیں ہوں گے نا، نہیں جھکے نہ جھکے، لیکن اندر سے آپ جھکے ہوئے، آپ کے سائے جھکے ہوئے، آپ کی اندر کی کیفیات جھکی ہوئی، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے لنگز، آپ کی کڈنی سب جھکا ہوا ہے. سب وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ سر توڑ پھوڑ کر لے، محنت کر لے، آپ کڈنیز کو کہیں کہ دیکھو تم جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ کے تم کھانا ڈائجسٹ کرنے لگ جاؤ. ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل جائیں، کڈنیز کے اوپر کام کریں، کریں انہیں کہے کہ اچھا تم چھوڑو یہ جو کام کرے، تمہارے اندر بچے کو رکھا جائے، بچے کی پرورش ہو. کوئی کرے گا؟ کوئی لنگز کو کہہ دے کہ تم جو کام کر رہے ہو سانس کو لینے اور دینے کا اور جو بھی پیوریفیکیشن ہو رہی، اس کو چھوڑ دو بلکہ تم سوچنا شروع کر دو. اور دماغ کے اندر انسان یہ کہہ دے کہ دیکھو دماغ تم جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کی بجائے تم میری بات مان لو. آپ کے پورے جسم کی طرف سے ایک ہی جواب آئے گا، نو، ہم نہیں مانیں گے. صرف اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزیں باہر رکھ کے ہمیں آزادی دے دی، حالانکہ وہ بھی چیزیں کسی وقت تک ہی ہمارا ساتھ دیتی ہیں. آنکھیں دیں، کھولو، دیکھو حرام، دیکھو خوب، دیکھو شوق سے، دیکھو. یہ نہیں ہوگا کہ غلط چیز آئے اور آنکھیں بند ہو جائیں، یہ اس کو دکھے نا. کانوں کو سنواؤ، زبان سے بولو، چکھو، لمس کرو، محسوس کرو، لیکن یاد رکھنا اگر مس یوز کرو گے تو کل پکڑے جاؤ گے. اور انہی پانچ چیزوں میں انسان کتنا بھٹکا ہوا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم اگر پورے جسم کے معاملے میں آزاد ہوتے، ذرا سوچیے اور ساتھ لکھیے، مجھے تو جھرجھری آ رہی ہے سوچ کے، جس طرح آنکھیں آزاد ہیں، کان آزاد ہیں، اسی طرح اگر ہمارا سٹمک، ہمارے لنگز، ہمارا ہارٹ بھی آزاد ہوتا، کیا حال ہوتا. میرا خیال ہے کہ وہ بیماریاں ہمارے جسموں کو لگ چکی ہوتی، ہم انسان سے بڑھ کے پتہ نہیں کیا مرغولے بن چکے ہوتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اندر ہماری نہیں سنتا. ہم سٹمک کو غلط چیز کھلائیں گے وہ چیخنے لگتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے. مرچے کھلائیں گے اس کے اندر سے آپ کو آگ لگے گی، لیکن وہ پھر کام وہی کرے گا جو اس کو کرنا ہے. تو انسان کی اصل کہہ کے جھک جاؤ، عاجز بن جاؤ. حسن اللہ کے پاس موجود ہے، ہماری شکل و صورت ہمارے حسن سے وہ متاثر نہیں ہوگا. دولت اس کے پاس ہے، مالک الملک وہ ہے، ہماری دولتوں سے مروب وہ نہیں ہوگا. اس کو عاجزی چاہیے. کوئی انسان بھی ہمارا تکبر برداشت نہیں کرتا. ماں اپنے بچے کی آنکھوں کے اندر ایک ایسی جھلک دیکھ لے تو اس کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. کوئی استاد شاگرد کا تکبر برداشت نہیں کر سکتا. کوئی مالک غلام کا تکبر برداشت نہیں کر سکتا. کئی موقع زندگی میں آتے ہیں جہاں ہم حق بات کو سن کے بیٹھے رہتے ہیں، اب اس وقت میں وضو کیسے کروں، میرا تو میک اپ خراب ہو جائے گا، اب ان کپڑوں میں نماز کیسے پڑھوں، سلوٹیں پڑ جائیں گی، اب یہاں کیسے پڑھوں، لوگ دیکھیں گے، اب یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، یہ سب تکبر میں آتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ نہیں جانا. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے جائیں گے. صرف اپنے معاملات پہ غور کرتے ہوئے اگر تدبر کریں چند منٹ کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی باتوں کی سمجھ میں آنے لگے گی کہ ہم کہاں کہاں تکبر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں تکبر کی بات ہوئی، اور تکبر کی جو بہت بڑی وجہ تھی وہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا. ہم سب کے لیے اس میں ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ کیا کہ جہاں اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اس کو لے لیں، بس اپنی زندگی کے لیے ایک گائیڈ لائن بنائیں. اور وہ کیا، مجھے اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا میں نے وہ کرنا ہے. میں نہیں کر سکوں گی تو میں بے بس ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات رکھ دوں گی کہ اللہ تعالیٰ میں کرنا چاہ رہی ہوں، میں کر نہیں پا رہی، لیکن مجھے ایسا نہ بنا کہ میرا دل منکر ہو. آپ کو پتا ہے کہ ایک دم نہیں منکر ہوتا دل، یہ اتنی بڑی مہر لگ جاتی ہے. اور بعض دفعہ ہمارے اپنے، ہماری محفلیں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے رشتے دار، ہمارے خاندان والے لوگ جو ہیں وہ اس کی بہت بڑی وجہ بنتے ہیں. اور اللہ کو کبر کبھی پسند نہیں ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان تکبر کے ساتھ اللہ کی جنت میں پہنچ جائے. اب اس کا اگلا مرحلہ دیکھیے کہ وہ کیا ہوتا ہے. تین چیزیں ہم نے ابھی تک دیکھی تھی، ایمان نہ لانا، دل کا انکار، اور تکبر. اب جب یہ حد سے بڑھتے نا تو پھر اس کے بعد ایک چوتھی کیفیت انسان کے اندر آتی ہے اور وہ کیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے, کن سے؟ منکرین حق, آخرت کے منکر, متکبرین, اور جو اللہ کے دین یا آخرت پر ایمان نہیں لا رہے, ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ ما انزل ربکم, یہ کیسا کلام ہے, یہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے, تمہیں قرآن کیسا لگا, یہ بات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تمہیں کیسی لگی, تو جواب کیا ہے, قالوا اساطیر الاولین, وہ کہتے ہیں یہ پچھلوں کی کہانی ہے. یہ ہے چوتھا مرحلہ. پھر تکبر کی وجہ سے انسان کتاب کو, قرآن کو, اللہ کے پسندیدہ لائف سٹائل کو پرانے دور کی کہانیاں کہنے لگتا ہے. اولڈ پیپل, بیکورڈنس, یہ لوگ ایسے ہیں, یہ کیسا دین ہے, اور یہ تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا, اور اس طرح سے یہ مشکل ہے, اور ہوتے ہوتے ان کی زبانیں کھلنے لگتی ہیں. یہی کل مکہ والوں کا مسئلہ تھا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے تو وہ یہی آگے سے کہتے تھے کہ یہ کیا کہانی ہے, کہیں اس قوم نوح کی کہانیاں, کہیں عاد اور ثمود کی کہانیاں, یہ پچھلوں کی باتیں سناتے رہتے ہو, ہم تو اس کو نہیں مانتے. اور آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں یا سنتے ہیں اس کے پیچھے کبر ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں جب لوگ کہتے ہیں اس قرآن سے آپ کیا لیں گے, آپ کو ملنا کیا ہے اس سے, یہ کون سی اتنی بڑی چیز ہے اور اس سے آپ کو فائدہ کیا ہونے والا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ خرابی کہیں آ چکی ہے. حالانکہ حقیقت یہ کہ یہ قرآن, یہ کتاب دنیا کی سب سے زیادہ اپ ڈیٹڈ کتاب ہے. آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہمیں یہ کتاب ایسی نہیں لگتی کہ جس سے ہمیں محسوس ہو کہ یہ کتاب کوئی پرانی بات ہے یا اس کے اندر ہماری ضروریات کو پورا نہیں کیا جاتا. خاص طور پہ مکہ کے تناظر میں اگر اس آیت کو دیکھیں تو حج کا موقع جو تھا وہ ان لوگوں کا ایک میٹنگ پوائنٹ بھی ہوتا تھا کہ جہاں چاروں طرف سے لوگ آتے. اب یہاں محفلیں سجتی تھی, شعر و شاعری ہوتی, سودے بازیاں ہوتی, اب وہاں لوگ کہانیاں سناتے. مکہ میں ایک شخص ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اور اس طرح سے بات تو پھیل جاتی تھی, اور سچ تو کبھی چھپتا بھی نہیں ہے. جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا حال سنا اور ابھی وہ لوگ دین اسلام کی طرف نہیں آئے تھے, تو انہوں نے کہا اچھا اچھا یہ تو پھر کوئی پرانے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں, یہ تو پھر کوئی ایسی باتیں ہوں گی. اور اس طرح کی باتیں کر کے دین اسلام کی سچائی کو اور اس کے کھلے پیغام جو تھے اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو ادھر نقل کر دیا, قالوا اساطیر الاولین, یہ کہتے ہیں یہ پہلوں کی کہانی ہے. اساطیر جو ہے یہ استورتن کی جمع ہے, سطر اس کا روٹ ہے, سین تویرا, لائن یا قطار کو کہتے ہیں. لکھی ہوئی چیز بھی لائنوں میں ہوتی ہے نا, من گھڑت کہانی کے لیے ہوتا ہے, مطلب جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے. اور عرب کلچر کا رواج کیا تھا کہ جو کہانی جتنی جھوٹی ہوتی تھی اتنی اچھی سمجھی جائے گی. ویسے تو دیکھا جائے تو آج کا بھی یہ کلچر ہے, سٹوری بہت اچھی تھی فلم کی, جتنا اس میں جھوٹ سچ ملا ہوگا اتنی ہی لوگوں کو وہ چیز امپریس زیادہ کرتی ہے اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو زیادہ مائل کرتے ہیں. سورۃ فرقان آیت نمبر 5 اور 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی قول کو نقل کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین, یہ تو وہ پہلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لی ہیں. پھر اسی طرح سورۃ انفال آیت نمبر 31 میں بھی ان کا یہی عذر پیش کیا گیا کہ جب بھی کبھی ان کے اوپر قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کبھی آج کے دور میں بھی آپ کو اگر یہ شوشہ دیا جائے کہ آج کے دور میں یہ قرآن اپ ڈیٹڈ نہیں, تو یہی متکبرانہ سوچ ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا بےچارے, ان کو نہیں بھی یہ پتا ہوتا, لیکن جہاں تھوڑا سا انسان دین کو سیکھ لیتا ہے تو اس سے ایسے لگنے لگتا ہے کہ بس اب ان کو باتیں کرنی آ گئی. اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسی چیزوں سے کیا ملے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی نئی نہیں کہی گئی, ایسی بات کرنے والے یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. لِيَحْمِلَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تاکہ وہ اٹھائیں بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن, کس کے؟ اپنے. ان باتوں کو کہنے کے, اس تکبر کے, اس انکار کے اور اس بدزبانی کے بوجھ قیامت کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے. اور ساتھ ہی وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ, اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا, بھٹکایا. کیسے بھٹکایا؟ بغیر علم کے. خود سمجھ نہیں تھی، علم نہیں تھا تو دوسروں کو بھی نہ دیا، غلط علم تھا تو غلط دے دیا۔ بہت سارے بھٹکانے والے علم والے بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ جاہل نہیں بھٹکاتا، کیونکہ لوگ کسی جاہل کے پاس تھوڑی سیکھنے جائیں گے۔ بعض دفعہ یہ بھٹکانے والے دین کے نام پہ بڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ مذہب کے نام پہ اور سیاست کے نام پہ بڑے ہوتے ہیں، بعض دفعہ معاشرے کے بڑے ہوتے ہیں ملا کے طور پہ، بعض دفعہ سٹارز کے نام پہ، بعض دفعہ معاشرے کے اندر پمپ اینڈ شو کے طور پہ گلیمرس کر کے اس دنیا کو دکھانے والے ایسے جملے بول بول کے لوگوں کو اپنے سچے ہونے کی دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ بھٹکے ہوئے دوسروں کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہاں غور کیجئے گا، وہ من اوزار آیا کہ ان کے کچھ بوجھ اٹھائیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بوجھ تو پورے ہوں گے لیکن دوسروں کے گناہوں میں اتنا ہی حصہ جتنا ان کی اس بات سے متعلق تھا اس کا بوجھ ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف، یہ ہے مالک یوم الدین۔ ہم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے حساب کرے گا، کس کس کے معاملے کو دیکھے گا؟ کوئی ایک شخص ایک کی وجہ سے تھوڑی بھٹکتا ہے، وہ تو کسی دو چار لوگوں کی وجہ سے بھی بھٹکا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو، میری نظر ایک ایک چیز پہ، تمہاری بات سے، تمہارے کسی رواج سے، تمہارے کسی فیشن سے، تمہارے کسی بوجھ سے، جتنا جو کوئی بھٹکا اتنا ہی تمہیں اس کا گناہ ملے گا۔ یہ نہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی، لیکن ساتھ ساتھ تمہارے اپنے گناہ تو موجود ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ حدیث کتنی معروف ہے نا، کہ جو کسی گناہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کے ساتھ دوسرے کا بھی گناہ ملتا ہے اور اس کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کے برابر اجر ملے گا، اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے گا اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ کرنے والے پر، اور گناہ کرنے والے کے ہاں گناہ میں اس کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ روایت ہے امام احمد مسلم اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے۔ تو زندگی میں کتنے احتیاط کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم عموماً نہ سمجھی کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا، آپ نے کسی کو صرف دیکھ کر یہ کہہ دیا نا کہ ہے کیا لگ رہی ہو، یہ کیا پہن کے آ گئی، ماسی لگ رہی ہو، بس آپ سمجھ لیں کہ آپ نے تو اس کا سارا کانفیڈینس لوز کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف لوگوں کے چند جملے برداشت نہ کر سکنے کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں پسندیدہ نہیں بناتے۔ اتنے شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، انسان اپنی زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے کھینچے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے پتہ نہیں کسی کا کیا ہو جائے گا۔ کسی انسان کی انسانیت کے ساتھ یہ بدترین قسم کا سلوک ہے کہ انسان اس کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہیوں پہ ڈال دے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائیں گے۔ حق کے راستے سے روک کر ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کو بھی بگاڑتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ جو کلچر پیش کیا جا رہا ہے، قرآن اور قرآن والوں کو اولڈ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے روکنے کے مختلف راستے ہوتے ہیں نا، کوئی ایسے تھوڑی کہتا ہے کہ باہر کھڑے ہو جاؤ، خبردار ادھر نہ آنا، نہیں، کئی قسم کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اپنے بن کے اپنی دنیا کو خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ غم نہ کریں، جس کو آنا ہے اللہ اس کو لے کے آئے گا۔ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں لیکن حق میں بڑی ہی کشش ہے۔ بعض تجسس کے مارے آتے ہیں، بعض ہدایت لینے آتے ہیں، اور بعض صرف ٹو لینے آتے ہیں اور ہدایت لے کے چلے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ آپ اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیں کہ ہم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بنانا ہے۔ ہم اگر اپنے دین کو بہترین طریقے میں پیش کریں اور ہمارا دین وہ دین ہو جائے لوگوں کے لیے کہ جو اساطیر الاولین کی بجائے ان کو آج کی باتیں لگیں، آج کے حالات کی باتیں لگیں، وہ مسائل جس کا وہ معاشرہ شکار ہے، جو کرنٹ ایشوز ہیں، اگر ان کے حل قرآن پاک کی روشنی میں پیش کیے جائیں تو آپ دیکھیے کوئی ایک بھی ہے کہ جو نہ آنا چاہے، جو نہ اس چیز کو سمجھنا چاہے۔ تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو خیر خواہی کے ساتھ اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخرو کرتے ہوئے پیش کر دیا جائے کہ اللہ، لوگ اس کتاب کو جو اولڈ ڈیٹڈ کتاب سمجھتے ہیں نا، ہم نے اس کو نیو بک کر کے دکھانا ہے۔ رینوویشن کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایور نیو ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ دین، یہ اسلام ہر دور میں قابل عمل رہا. ہم مسلمانوں کی شدتوں نے اس کو بگاڑ دیا، ہم نے اس کے اندر افراط اور تفریط کر کے بعض دفعہ لوگوں کو بھٹکا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے دینی کے نام پہ لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، یا جو دین کے نام پہ اجتہادات، مجاہدات اور نہ جانے کیا کیا جکڑ بندیاں کر کے دین مشکل کر لیتے ہیں لوگوں کے لیے، تو کل ایسے لوگ پھر لوگوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. بغیر علم کا لفظ بڑا غور طلب ہے. بغیر علم سے میرا یہ نہیں کہ جاہل، بعض کا علم ہوتا ہے لیکن وہ علم بے سند ہوتا ہے. بعض گمراہی کے اوپر ہدایت کا لیبل بنا کے پیش کرتے ہیں، کہا الا سا اما یسیرون، دیکھو یہ کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے. مجھے تو اس آیت کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے جیسے کسی بس اسٹیشن پہ یا ٹرین اسٹیشن پہ کوئی بوجھ کو اٹھا رہا ہے شخص، اور اپنے ساتھ اور بھی بوجھ ہے اور وہ اٹھا بھی نہیں پا رہا، اور لوگ آ رہے ہیں اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس کے اوپر اور ڈال رہے ہیں، اور ڈال رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہم جائیں کدھر. کل قیامت کے دن کچھ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ایک اور بھی بہت ہی خوبصورت انداز ہے اس بات کو سمجھنے کا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی، جس کے درہم اور دینار نہ ہو. کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن ایک شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی اور وہ اس سے بدلہ مانگے گا اور اس کو بدلے میں اس کی کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی. ایک ایسا آیا ہوگا جس پہ الزام لگایا ہوگا. اسی طرح کچھ باتیں آپ نے اخلاقی معاملات کی پیش کی، غیبت کرنا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ غلط رکھنا، اور ایک ظلم کی کیفیت. کہا کہ ایک وقت آئے گا اس کی ساری ہی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر کہا جائے گا کہ اب آنے والوں کے گناہ اس پر ڈال دو. اور تھوڑی دیر پہلے جہاں نیکیوں کا ڈھیر تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. فطوری خط النار، پھر اس کو آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا. یہ ہے مفلس. مت کوئی اپنی نیکیوں پہ فخر کرے، مت تہجدوں پہ فخر کیجئے، مت اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، ہم نے تو اتنا سیکھ لیا، ہم نے تو یہ کر لیا. اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی گمراہیوں کا سبب بنتے گئے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. مجھے تو لگتا ہے وہی بچے گا جو بڑا محفوظ زندگی گزارے. جب ہم پر پھیلا کے، پاؤں پھیلا کے لوگوں کے بیچ میں جینا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس میں عموماً کچھ معاملے ایسے ہی ہونے لگتے ہیں جو آج کے دور میں ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں. کسی فسق کے اوپر کسی کی تعریف نہ کریں. ہر جملہ بولنے سے پہلے سوچیں، میرا یہ کمنٹ اس کو گناہ میں مزید پختہ کر دے گا یا اس کو نیکی کی طرف بلائے گا؟ کوئی شعور کو بیدار کرنے والا جملہ ضرور بول کے جائیں، جس سے پتہ لگ جائے ان کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہم شعور کے ساتھ استعمال کریں گے باتیں، مت بولیے، کچھ نہ کہیں. آپ کو پتہ اگلے کی چیز حرام کمائی کی ہے، مت کریں تعریف. یعنی اس طرح کے بعض دفعہ زندگی میں امتحان آ جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کا مسئلہ میرے سامنے آیا کہ ان کو پتا تھا کہ جہاں شادی ہو رہی ہے وہاں لڑکی کا باپ جو ہے وہ اس میں راضی نہیں ہے. اب یہ ایک امتحان تھا ان کے لیے کہ کیا کریں، کیا اس شادی میں جائیں، کیا وہاں شرکت ہوگی اور اس کی کیا حیثیت ہوگی. کسی عالم سے بھی انہوں نے پوچھا، بلکہ میں نے بھی ان کے لیے پوچھوایا، تو انہوں نے سورۃ فرقان کی ایک آیت کوٹ کی کہ جھوٹ کے گواہ نہ بنو، اور اس سے بڑا زور کیا ہوگا کہ خلاف شریعت ایک کام ہو رہا ہے. یعنی انہوں نے اس کو بات کو سمجھ کے پھر نہیں کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایک ایسی ازمائش آ گئی کہ جس کے اندر پھر وہ پڑے. اب لوگ میں دیکھتے ہیں بےچارے ترس رہے ہوتے ہیں، سمجھ کچھ آئی ہو رہی نہ آئی، وہ بندہ زیادہ پریشان ہوتا ہے. دیکھیں ہر سوسائٹی میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ڈیسائیڈڈ ہے، راستہ بدل چکے، اب ان کو پرواہ نہیں، اور لوگ ان کو پھر کہتے بھی نہیں، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے لوگ ان سے کہ یہ ہماری ہر خوشی غمی میں آئیں گے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ہر جگہ خوشی سے پہنچتے ہیں، ان کے لیے یہی بہت ہے کہ آج پھر ایک موقع آ گیا اچھے کپڑے پہننے کا اور اچھے کھانے کھانے کا، اور ادھر کا گفٹ لے کے ادھر پکڑا دیں گے، ادھر کا ادھر گزارا ہو گیا. وہ بھی آزادی ہوتے ہیں، خوشی رہتے ہیں. اصل پستے وہ لوگ ہیں جو بیچ کے ہیں، ادھر سے بھی نہیں جان بچ رہی، ادھر بھی نہیں پس رہے. ایک جگہ چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ انکار کرتے ہیں تو تانے سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو پھر دوسری طرح سے پریشانی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر ان باتوں میں یہی نصیحت ہے کہ ہمیشہ رہنمائی اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے کسی عمل، میرے کسی کال فیل سے اگر کوئی دوسرا بندہ تیرے دین سے دور ہوتا ہے تو تم مجھے اس سے بچا لے. مجھے لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہ کر، لیکن تیری نظروں میں میرا کیا مقام ہے یہ مجھے لگا دے. انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے آسانیاں فرمائے گا. بہت مختصر سا رکوع تھا لیکن عمل کی بہت ساری باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور برائیوں سے بچائے. آیت نمبر 26 سے قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں, پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی, اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا. اسلام کے خلاف قریش مکہ کی جو سرگرمیاں تھی اس کی طرف اشارہ ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسے رویوں کا تذکرہ کیا کہ جو ایک کے بعد ایک پیدا ہوئے, اور اس نے لوگوں کو تکبر میں مبتلا کر دیا اور قرآن پاک کو پہلوں کی بات قرار دے دیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے انجام بتا رہے ہیں کہ جو خود تو اسلام سے ہٹے, دوسروں کو تو انہوں نے اسلام کے خلاف کرنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا, اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے تو وہ کچھ ایسی کوششوں پہ لگ گئے, ایسے سے مکر کرنے لگے کہ جس سے اسلام کی بنیادیں ہل جائیں, وہ عمارت گرنے لگے. لیکن ہوا کیا کہ ان کی باتیں انہی کے اوپر پڑ گئی. قد مکر الذین, بے شک مکر کیا, مکر کہتے خفیہ چال کو, اور یہاں اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف. کیا تھا ان کا مکر؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے. یہ مشہور کر دیا تھا کہ نہیں نہیں نہیں, ان کے پاس مت جانا, یہ بڑی پابندیاں لگاتے ہیں, یہ بڑے ریجڈ ہیں, اور دیکھو یہ تو اسلام سے روک رہے ہیں, دیکھو یہ تو لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں, وہ بیت اللہ جس میں ہم اتنے سال سے آ رہے ہیں اپنے طریقوں سے, اب یہ وہاں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اتنی باتیں کر دی کہ لوگ گھبرا گئے. کوئی مکہ میں آتا تھا تو بعض دفعہ اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا تھا کہ دیکھو اس شخص کی بات نہ سننا, یہ بہت ایسا جادوگر ہے, اس کی باتیں سن کے گھروں میں پھوٹ پڑ جاتی ہیں, بیٹے اور ماں باپ کے آگے بولنے لگ جاتے ہیں, اولادیں نا فرمان ہوتی ہیں, اس قسم کی باتیں تھیں. پھر آخر جب اس پہ بھی بات نہ بنی تو انہوں نے اسلام سے روکنے کے لیے اور تدبیریں کی, سختیاں کی, کرتے تنگ کرتے, طواف پر پابندی لگ گئی, قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھنے پر پابندی تھی, پھر سوشل بائیکاٹ کیا گیا, 3 سال تک شعب ابی طالب میں لوگ بند رہے, پھر کہا کہ ہم ان لوگوں سے رشتے ناطے نہیں کریں گے. یہ سب کچھ ان کا خیال تھا کہ کرنے سے نتیجہ کیا ہوگا کہ اسلام رک جائے گا, لیکن اتنا ہی اسلام پھیلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. قد مکر الذین من قبلہم, ان سے پہلوں نے بھی مکر کیے تھے. یہ کون تھے؟ قوم نوح, شعیب, قوم نمرود. نمرود کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور ایک مچھر کے ذریعے اس کی جان چلی گئی. کہا کہ یہ آج حق کے خلاف پہلی بات نہیں ہے. ہر قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں نے ہر دور میں کوششیں کی کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کریں. ہوا کیا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ, پس آ گیا اللہ ان کی بنیادوں پہ یا ان کی عمارتوں پہ. اشارہ ہے مکر کی عمارت. اب یہ ظاہری طور پہ کوئی تھی کہ نہیں, لیکن اس سے بات بہت اچھی طرح واضح ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے تھے وہ انہی کے اوپر آ گئے. بس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے, اور جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا لیکن ناکام ہو گئے. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ کفر اور شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہو جائیں گے جس طرح کسی مکان کی بنیادیں ہل جائیں, چھت سمیت نیچے گرے. انجام برا. پچھلے لوگوں نے جو کیا, قوم عاد نے, قوم لوط نے جو کچھ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے پکڑا؟ سورۃ حشر آیت 2 میں بھی آتا ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, پھر اللہ ان کو وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے, یعنی اللہ کا عذاب آیا. تو اللہ کی پکڑ مختلف طریقوں سے آتی ہے. القواعد جو ہے قاعدہ کی جمع ہے, اور سورۃ اعراف 131, ابراہیم 46 اور نمل 50-51, سورۃ نوح آیت 22 اور سورۃ فاطر 43 میں اسی طرح کی کوششوں کے ضائع ہونے کا تذکرہ ملتا ہے جو مختلف قوموں کے حالات کے مطابق ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمارے لیے ان آیتوں کو پڑھنے میں جو عمل کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گر جاتا ہے. فخر علیہم السقف من فوقہم, یعنی سر پٹ نیچے گرنے والی کیفیت ہے کہ ان کے سارے پلانز, ان کے سارے باطل نظریات انہی کے خلاف پڑیں گے. آج بھی دیکھیے جب اسلام کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں تو نتیجے میں بلکہ اسلام کو اور شہرت ملتی ہے. جب مخالفین آپ کو مٹانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں نا, تو وہی کوششیں ان کی آپ کے حق میں لگ جاتی ہیں, آپ کو وہ شہرت مل جاتی ہے جو ویسے نہیں ملنی تھی. جتنا لوگ مسلمانوں کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے تھے نا, اتنا لوگوں کے دل میں تجسس ہو گیا کہ اچھا یہ ہے کیا اسلام, چلو دیکھتے ہیں. اس لیے کبھی کوئی آپ کے خلاف لوگوں کو جمع کرے تو آپ خوش ہوا کریں کہ چلے جہاں تک ہم نے نہیں پہنچنا تھا اللہ نے اس کو پہنچا دیا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مخالفین اور دشمنوں سے وہ کام کروا لیتا ہے جو اپنوں سے نہیں کرواتا. اصل بات جو فکر کی ہے, جس پہ ایک انسان کبھی کمپرومائز نہ کرے, وہ کیا ہے کہ کیا میں واقعی حق پہ ہوں کہ نہیں. حضرت نوح کی مدد کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ حق پہ تھے. حضرت لوط علیہ السلام کو کیوں بچا لیا گیا؟ کیونکہ وہ حق پہ تھے. آپ حق پہ نہ ہوں تو سارے لوگ آپ کے ساتھ حمایت کریں, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس کے اپوزٹ ہوگا تو غم نہ کیجیے. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ, ان کے اوپر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. آج بھی دیکھیے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسیز اپنے آگے آ رہی ہیں. جب آزادی دی گئی تو اولادیں ہاتھوں سے نکل گئیں. جب عورت مرد کو برابر کر کے کھڑا کر دیا تو گھریلو نظام بدل گیا, اور سب کچھ ختم ہوتے ہوتے آج پھر دوبارہ انہیں چیزوں میں آ گئے کہ جس کو اسلام نے اپنے دور میں مانا تھا. اور میں کسی کی شاید بات سن رہی تھی کہ اگر نان مسلمز جو ہیں, یعنی جو سائنس کے میدان میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں, اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں نا, تو یہ صرف سائنس کے دلائل دکھا دکھا کے لوگوں کو مسلمان کر لیں گے. لیکن افسوس کیا ہے کہ ابھی اس میدان میں مسلمانوں نے کام ہی نہیں کیا, کام چھوڑے ہوئے لوگ ہیں. آج کل ہم ویکیشن پیریڈ پہ اپنی زندگی کے ہم کہہ رہے نہیں ابھی آرام کریں. اگر ایک جگہ ایک بندہ پہنچ جاتا ہے جو اسلام کا خوبصورت نمونہ بنتا ہے, تو وہ وہاں سارے لوگوں کو اللہ کے حکم سے اللہ کے دین کی طرف بلا سکتا ہے. اور جب ایک کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر باقیوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے. یہ تو تھا ان کا دنیا کا انجام کہ وہاں سے عذاب آتے ہیں, اللہ کی پکڑ وہاں سے آتی ہے جہاں سے ان کو نہیں ملنا. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت انداز بھی مفسرین نے شیئر کیا, اور وہ کیا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی اولادیں مسلمان ہو گئیں اور ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ جن باپوں نے اللہ کے نبی کے راستے میں پتھر ڈالے تھے ان کے بیٹوں سے اللہ دین کا کتنا کام کرا دے گا. اور جن لوگوں نے طائف میں آپ کو پتھر مارے تھے, ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے سندھ کی فتح اور نصرت کا ذریعہ بنا دیا محمد بن قاسم کے طور پہ. اور یہ جو ان کی بنیادوں کا گرنا ہے, اسی کا تذکرہ سورت تبت جدا بی لہب میں بھی کہا گیا. تبت جدا بی لہب و تب ماغنا عنہ مالہ و ما کسب, تو اللہ کی پکڑ سے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو ڈراتا رہے, ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیں لیکن اپنی پکڑ میں آنے لگے. تو یہ جو لفظ ہے نا تھوڑا سا فخرہ کو پھر دیکھ لیجئے گا کہ فخرہ کیسے گری, یعنی ان کی تعداد کم ہو گئی, اور دوسرا کہہ کہ ان کے مقاصد کی عدم تکمیل, مقاصد پورے نہیں ہوئے, جو چاہ رہے تھے کرنا وہ کر نہیں پائے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ثم یوم القیامۃ یخزیہم, پھر قیامت کے دن ضرور اللہ ان کو رسوا کرے گا. دنیا کے عذاب تو تھے لیکن آخرت میں رسوا کریں گے. اور آخرت کی رسوائی کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آ گیا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے اللہ جس کو تُو نے جہنم میں داخل کر دیا گویا کہ تُو نے اس کو رسوا کر دیا. کتنی بڑی یہ رسوائی ہے نا کہ ساری زندگی انسان جس چیز کو جھٹلاتا رہے کل وہیں داخل کر دیا جائے. نہ مانے لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کو وہاں ڈالنا چاہتا ہے. وہاں جا کے ان کی حالت کیا ہوگی اس کا تذکرہ ہے. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ, اور فرمائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ. آج میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کے بارے میں تم رسول خدا اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے؟ کدھر ہیں آج؟ دکھ کیوں نہیں رہے؟ اب یہ سوال کہاں ہوگا؟ میدان محشر میں ہوگا عموماً تو یہی لگ رہا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی رسوائی جو ہوگی اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے اس کے بعد ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جیسے جہاں چاہے کر سکتا ہے. جواب کیا دیا جائے گا؟ قال الذین اوتوا العلم, اہل علم کہیں گے. یہ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام, ملائکہ اور مومن جو نعمت ہدایت کا شکر ادا کرنے والے تھے. وہ کیا کہیں گے؟ ان الحزج الیوم وسوء علی الکافرین, آج بلا شبہ ذلت اور عذاب کافروں پر ہوگا. وہ تو خاموش ہیں, وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکے, وہ تو مارے گئے, اپنی جیل میں چلے گئے. سوال پوچھا جا رہا ہے ان سے, اب جب ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا تو جواب میں پھر اللہ کے بندے کہیں گے کہ اللہ آج کے دن تو بس کافروں کی عذاب ہے, کوئی شریک, کیا شریکوں کے بھی شریک نہیں ہے, کوئی ان کی مدد کرنے نہیں آ رہا, وہ سارے تو وہاں دم گھٹے ہوئے بیٹھے ہیں. اور ایسے لوگوں کو وہاں کس طریقے سے رسوا کر دیا جائے گا کہ میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ بتاؤ کدھر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ہر غدار کے پاس جھنڈا گھاڑ دیا جائے گا جو ان کے غدر کے مطابق ہوگا, اور مشہور کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں کا غدر ہے جو فلاں کا بیٹا تھا. اس طرح ان لوگوں کو میدان محشر میں سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا. ان سے ان کا پروردگار ڈانٹ ڈپٹ کر دریافت فرمائے گا کہ جن کی حمایت میں تم میرے بندوں سے الجھتے رہتے تھے وہ آج کہاں ہے؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ آج بے یارو مددگار کیوں ہو؟ یہ چھپ ہو جائیں گے, کیا جواب دیں؟ لاچار ہو جائیں گے, کوئی جھوٹی دلیل پیش نہ کر سکیں گے. اس وقت علماء کرام جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے اور مخلوق کے پاس عزت رکھتے تھے جواب دیں گے کہ ان الحزج الیوم وسوء علی الکافرین, رسوائی اور عذاب تو آج کافروں کو گھیرے ہوئے, اور ان کے جھوٹے باطل معبود ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. آج دنیا میں لوگ اول العلم کی بات کو مذاق سمجھتے ہیں, کھیل سمجھتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن جب یہ منظر سامنے آئے گا تو لوگ مان جائیں گے کہ واقعی ان کی بات سچی تھی. اور یہاں العلم کی بات ہے, یہ ہے وہ علم جس کو قرآن اور سنت کا علم کہیں گے. دونوں حالتیں, مومنین متکبرین اور مومنین, دونوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. کیا؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, بے شک وہ لوگ جن کو فوت کریں گے فرشتے جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے تھے. مشرکین کی جان کنی کالم ہے, کیا پوچھیں گے؟ یہاں نہیں لکھا ہوا, باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ان کی جو وہاں بات چیت ہوگی اس میں بھی ان کی عاجزی کا معاملہ ہوگا. موت کے وقت فرشتے پوچھیں گے ان کو کہ بتاؤ بھائی کیا کرتے رہے, سناؤ. لیکن یہ لوگ ان فرشتوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہیں گے, ساری زندگی مانے نہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ فال کا وہ سلم, اب صلح کا پیغام ڈالیں گے, دوستی کریں گے. بعض کہتے ہیں سلم سرنڈر کریں گے, پیشکش کریں گے کہ اگر آج ہم مسلمان ہو جائیں تو کیا ہمیں قبول کر لو گے, ایکسیپٹیبل ہیں ہم. ما کننا نعمل من سوء, اور ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. پھر جھوٹی بولیں گے کہ صلح کر لو, متی ہو جاتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, اور آج کے بعد ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے. جواب کیا آئے گا؟ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, فرشتے کہیں گے کیوں نہیں, تم برے کام کرتے تھے, بے شک اللہ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے, وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. اس انکار سے تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کفار ہے جو بدر کی لڑائی میں مارے گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ بلا سے لے کے تعملون تک کا قول اللہ تعالیٰ کا, فرشتوں کا نہیں. ہاں فرشتے تو ایک ہی بات کہیں گے, کیا؟ یا اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے, فرشتوں کو, کہ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, بس جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ. اور ہمیشہ اس میں رہنے والے بن جاؤ. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, غرور اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے, ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. یہ انجام ہے آج, بس اس سے زیادہ نہیں, خلود ہے وہاں. کیونکہ جہنم میں جانے والے جب کفر اور شرک کے ساتھ جائیں گے تو پھر وہاں سے نہیں نکل سکتے. تم نے غلط کام کیے, تم صحیح کام نہیں کرتے تھے, تم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. یہ دیکھیں ظالمی کا جو لفظ ہے نا, یہ ظلم ہے. اور ان شرک لظلم عظیم, یہ مشرکین ہے, ظالمین ہے. اور ایسے لوگ پھر وہاں بے بس کر دیے جائیں گے, گویا کہ ان کی کوئی بات نہیں چلے گی. یہ جو لفظ ہے نا بلا, ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, تو بلا میں عموماً دو مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے پچھلی بات کی نفی, نہ کے معنی میں نو, ایسا نہیں ہے. اور بلا کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے جی ہاں ہاں ایسے ہی ہوگا. اللہ اکبر. اور مسو المتکبرین میں جو مسوا ہے یہ ظرف مکان ہے, دیر تک رہنے کی جگہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ یہ اساطیر الاولین ہے, یہ تو ٹھیک نہیں, اور یہ تو ایسا ہے اور ویسا ہے. کہا جن سے پوچھو کہ خوش ہو, یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے جگہ؟ انجام ہے نا. یہ دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے, یہ اس کی تصویر کا دوسرا رخ ہے. دیکھیں آپ کھانا پکاتے ہیں نا, تو جو دیگچی ہے یا پتیلا, اس کے ڈھکن کے باہر بھی آپ کو گرمی لگے گی, چاہے آپ اس کو کھولے نا. اسی طرح فریج میں کوئی چیز رکھ کے آپ نکالیں گے نا, تو اس کے ڈھکن کے باہر بھی ٹھنڈک ہوگی. بس یہی مثال یاد رکھیے گا, جو دنیا میں جہنم کے دیگچے تیار کروا رہے ہیں نا, اندر اگر دیکھتے ہیں تو باہر سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اندر کیا پک رہا ہے. اور جو اپنے آپ کو ان گناہوں کی زندگی سے بچا کے کوشش میں ہیں پوری کہ اللہ کرے ہم وہاں سے نکل کر جنت میں آ جائیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت ضرور دے گا. ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہ ماننا اور اس کا انکار کر کے زندگی گزارنا یہ بہت آسان ہے. مخالفتوں میں گزارو, عدافتوں میں گزارو, دین کے بارے میں ضدی بنو, شوق سے بنو, لیکن یاد رکھو کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ شریک بنے گی, وہ چیز اور وہ شریک کرنے والا ظالم ہے, اور ایسے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہاں ان کی صلاح کی باتیں, عاجزی کی باتیں, خود سپردگی کی باتیں, فرما برداری کی باتیں, سرنڈر کرنے کی باتیں کام نہیں آئیں گی. اور جب یہ نہیں کام آئے گی تو فوراً پینترا بدلیں گے کہ ماں کننا نام علوم انسو, نہیں نہیں ہم کچھ نہیں کرتے تھے. اور مجرموں کی عادت ہوتی ہے, ایک دو نہ چلے نا تو دوسرا داؤ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سلیمہ جو لفظ ہے نا, سلمہ, یہ بمانی تسلیم ہے, ایکسپٹینس کے معنوں میں, کہ ان کی بات ماننے لگیں گے. اپنے لفظوں میں کہلے ہینڈز اپ کر دیں گے, نہیں مانیں گے ہم, نہیں کریں گے یہ کام. لیکن فادخلوا ابواب جہنم, یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے. موت کے دن ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اب داخل ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے, اور جا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور یہ ہے مسو المتکبرین, تکبر کتنی بری چیز ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن بیچاروں کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, بیچارے تو نہیں کہوں گی, وہی ہیں اصل لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھا. جو بات کافر موت کے وقت کہتے ہیں نا السلام, ہم سرنڈر ہوتے ہیں, وہ لوگ جو دنیا میں اس بات کو سمجھ گئے اور سرنڈر کر دیا, ان لوگوں کا انجام آگے بتایا جا رہا ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم, اور جو لوگ گمراہ ہونے اور گمراہ کیے جانے سے بچے رہے, ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا. قالوا خیرن, تو انہوں نے کہا بڑی بہتر چیز نازل کی. یعنی ایسا پیارا کلام نازل کیا گیا جو دنیا اور آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ان کو یہ کلام خیر لگا. دیکھیں پیچھے اساطیر الاولین تھا اور یہاں خیرن ہے, یہ دو مختلف رویے نا. ایک لوگوں کو قرآن اپ اولڈ ڈیٹڈ لگتا ہے اور ایک کو اپ ڈیٹڈ لگتا ہے, ایک کو جہالت لگتا ہے اور ایک کو سراسر ماڈرنائزیشن لگتا ہے. ان کو قرآن کا حکم اچھا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ان کا ٹیسٹ اللہ کے حکم کے مطابق ڈیویلپ ہو چکا ہے، اور جس کا اپنا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو چکا ہے نا، اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے. اللہ ہمارے ٹیسٹ بدل دے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے وہاں بھی نیکیاں، یعنی دنیا میں نیک کام کریں، جن کے افکار جن کے اعمال نیکیوں والے تھے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں حسنہ سے مراد ثواب کو 10 گنا تک بڑھا دینا. امام دحاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد فتح اور نصرت ہے. امام مجاہد کہتے ہیں حسنہ سے مراد اچھی روزی ہے. اور حقیقت یہ کہ حسنہ سے مراد ایسی پاکیزہ زندگی ہے جو اللہ کی نظر میں، خالق کی نظر میں بھی پسندیدہ ہو، اور دانش مند اچھا ٹیسٹ اور ذوق رکھنے والے لوگوں کی نظروں میں بھی بہترین ہو. کہ انسان نہ مخلوق کی پرستش کرے، ایک اللہ کو پکارے، اسی کی معرفت اسی کے قرب کا طلبگار ہو، حرام کو حرام اور حلال کو حلال سمجھے، گندی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، نہ حق نہ کسی کو دکھائے، ایسے عمل کرے جس کا پھل اس کو آخرت میں ملے گا، تو ایسے لوگوں کا حال کیا کہ ولا دار الآخرت خیر، اور البتہ آخرت کی زندگی کا گھر دنیا کی زندگی کے گھر سے بہتر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے. ولا نعم دار المتقین، اور بے شک کتنا اچھا گھر ہے متقیوں کا، ان کا کتنا پیارا سامان ہے جو بچنے والے تھے. حسن کہتے ہیں دار المتقین سے مراد دنیا ہے، اہل تقوی یہیں سے آخرت کا سامان لے کر جاتے ہیں. اور اکثر مفسرین کہتے ہیں دار المتقین سے مراد آخرت کا گھر ہے. دونوں ہی ٹھیک ہے. جو دنیا میں تقوی کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، پھر اس کے لیے دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. دیکھیے نیکی کرنے والے پر پلٹ پلٹ کے آتی ہے. ایک نیکی آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ کل آپ کے سامنے آ جائے گی. اسی طرح شر بھی کرنے والے پہ پلٹ کے آتا ہے. کسی کے ساتھ نیکی کریں نا، تو مت غم کریں کہ وہ آگے سے برائی کرے، خوش ہوں کہ انشاءاللہ یہ نیکی میرے بھی پلٹے گی. اور کوئی آپ کے ساتھ برا کرے نا، تو مت غم کریں، اس لیے کہ شر کرنے والے پہ پلٹتا ہے. جیسے گھڑی کی سوئی کچھ دیر کے بعد دوبارہ پلٹ کے اپنی جگہ پہ آتی نا، صرف سرکل پورا ہونے کی دیر ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. جب دائرہ پورا ہو جائے گا نا، واپس وہیں چلے جائیں گے. جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، وہ وہاں جائیں گے اچھے گھروں میں. جنات وطنی یدخلونہا تجری من تحتی الانہار لہم فیہا ما یشاؤن، ان کے لیے عدن کی جنتیں ہیں. عدن جو نام کی جنت ہے، ان میں ان کے گھر ہوں گے، داخل کیے جائیں گے اس میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لہم فیہا ما یشاؤن، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جو چاہیں گے ان کو ملے گا. یشاؤن، جس کی ان کو اشتہا ہوگی، جو ان کی ڈیزائر ہوگی، جو ان کی خواہش ہوگی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ متقیوں کو جزا دے گا. کون متقی؟ جو شرک اور بدعمالیوں سے پرہیز کریں، اللہ ان کو جزا دے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی، اسی لیے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے پاکیزگی کی صورت میں فوت کرتے ہیں. یہ کس چیز سے پاک تھے؟ یہ عقیدے کی گندگی سے پاک تھے، شرک سے پاک تھے، کفر اور بدعمالیوں سے پاک تھے. جسمانی طور پہ پاکیزہ تھے، روحانی طور پہ پاکیزہ تھے. ان کے عمل بھی پاک تھے، ان کے اخلاق بھی پاک تھے، ان کے دامن بھی بے داغ تھے. یہ تقوی کے ساتھ زندگیاں بسر کر کے جاتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی گندگیوں میں نہیں ڈالا. ایسے لوگوں کے پاس فرشتے جاتے ہیں تو فرشتوں کو بھی ان کا حال اچھا لگتا ہے. امام مجاہد کہتے تھے طیبین سے مراد ہے پاک قول اور عمل والے. بعض کہتے تھے طیبین سے مراد ہے خوش لوگ، فرشتوں کے منہ سے جنت کی بشارت سن کر خوش ہونے والے لوگ. اور اس سے مراد ایک یہ بھی لیا گیا کہ جن کی پوری توجہ بارگاہ قدس کی طرف ہوتی ہے، یعنی جو ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، اس کی ذات ان کو سب سے پیاری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی جب روحیں قبض ہوتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے، سلام ان کھولا میں رب رحیم. اتنی خوشخبریاں سن کے کون نہ مانے. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر سلام کیے جاتے ہیں. سلام علیکم کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں اور جنتی بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اور خوشخبری کہہ کے ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنتوں میں. بما کنتم تعملون کوئی احسان نہیں کیا گیا, تم جو عمل کرتے تھے اسی کے مطابق جزا پاؤ گے اور اللہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہو جائیں. یہ آیات قبر کی حالت پر دلالت کرتی ہیں. فرشتے جان لینے آئے تو سلام کیا اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں دے دیں کہ آؤ تم جنت میں چلو. کیسی آیتوں کو پڑھ کر دل نہیں چاہتا کہ ہم بھی نیک ہو جائیں, ہم بھی پاک ہو جائیں. ساری بات اس دنیا ہی کی ہے نا, چند دن کی بات ہے, ٹھیک کر لیں گے اس اپنے حال کو, اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو بھی ٹھیک کر دے گا. اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی بات ہم پیچھے پڑھ چکے سورت ابراہیم کی آیتوں میں. ضرورت ہے اپنے عقیدے کو پاک کرنے کی, معاملات کو پاک کرنے کی, اپنی سوچوں کو پاک کرنے کی, دوسروں سے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے دوسروں کا بھلا کیجیے. ہم نے پیچھے ایک جگہ دیکھے تھے کہ مرتے وقت ایک مومن کو جو اعزازات ملتے ہیں وہ ساری باتیں اب یہاں بھی نوٹ کر سکتے ہیں, اور یہ مضمون بہت جگہ آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں. یہ مشرک کس بات کے منتظر ہیں؟ بجز اس کے کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آ جائے آپ کے رب کا حکم. کذالک فعل الذین من قبلہم یوں ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان کے پیش رو تھے. لیکن وما ظلمہم اللہ اور نہیں زیادتی کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کیا کرتے تھے. ہوا کیا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَخْزِئُونَ پھر ملی انہیں سزا ان کے برے اعمال کی اور گھیر لیا انہیں عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور ہر دور کے مشرکوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا, اور وہ کیا کہ اگر ہم غلط کرتے ہیں, ہم ٹھیک نہیں ہیں, اگر ہم اس شخص کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں جو اپنے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ ہم حرام کو حلال کرتے, حلال کو حرام کرتے, اپنی مرضی کا دین بنا لیتے, تو کیوں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑ لیتا؟ تو یہاں اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے ہاں ہر کام کے کرنے کا ایک وقت بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے, جب مہلت پوری ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت پکڑتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں تو ہر کمی سوچتے ہیں, کسی دوسرے کے بارے میں بھی اگر کبھی یہ گمان آنے لگے کہ بھئی فلاں اگر برا ہے تو پھر پکڑ کیوں نہیں آتی, اچھا اگر گناہ گار ہیں تو پھر ان کے پاس اتنی رحمت کیوں ہے اللہ کی, اور یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے, تو خود سے اس کا فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو مہلت دیتے ہیں, وقت کا انتظار کیا جاتا ہے کہ جب وہ وقت آ جائے گا, جب وہ کام ہونے لگے گا تو پھر وہ کام ان کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہا کہ ان کے فرشتوں کے مطالبے کوئی بات نہیں پورے ہوں گے, ملک الموت آئیں گے, اکیلے نہیں آئیں گے, ساتھ دوسرے بھی ہوں گے, اور عذاب کا فیصلہ رب کا حکم آئے گا. اور ان سے پہلوں نے بھی ایسی باتیں کر کر کے اپنے خلاف اللہ کے غضب کو بھڑکایا تھا, لیکن جب ان کی پکڑ آئی تو پھر کسی کو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا, کسی کو مچھر کے ساتھ مروایا گیا, کسی کو پانی کی لہروں کے اندر رکھا گیا. یہ سب کچھ اللہ کا ظلم نہیں تھا, بلکہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون یہ اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا اس آیت سے ایک بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا کہ دنیا میں کیے گئے کاموں اور آخرت میں ملنے والی سزاؤں میں مماثلت ہوگی. اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, جو کام ہم کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں کہ ایسا سوچ کے تم اپنے آپ کو خوش نہ رکھو. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ گھیر لیا اس عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ آ کیوں نہیں رہا, آ گیا, آنا چاہیے. اسی لیے اگلی آیت میں اسی مضمون کو مزید کھول کے بیان کیا گیا. آیت 35 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی اور چیز کی، نہ ہم بلکہ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، نمبر ایک۔ دوسری بات، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو، اور یہ عادت تو پہلوں کی بھی گزری، کیونکہ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسی ہی بے سروپا باتیں کیا کرتے تھے ان کے پیش رو بھی۔ تو لہذا اے سننے والو، فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، کیا رسولوں کے ذمہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف طور پر حکم الہی کو پہنچا دیں؟ یہاں پہ وہ مضمون پورا ہوتا ہے۔ کہتے تھے کہ ہم نے جانوروں کے لیے اپنے طور سے مختلف چیزیں بنا رکھی ہیں، اس کو کھا لو، اس کو نہ کھاؤ، اس کو مرد کھائیں، اس کو عورتیں کھائیں، تو کیا اللہ ہمیں روکتا کیوں نہیں؟ آج بھی بہت سارے لوگ یہی جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اگر ہماری قسمت میں نہ ہوتا تو اللہ ہمیں روک لیتا، اچھا اگر ہم نے کیا تو پھر اللہ نے ہمیں روکا کیوں نہیں۔ یہ بات کہتے ہیں گناہوں پہ، ثواب پہ کوئی نہیں کہتا کہ بھئی ہم نے اگر اچھا کام کبھی کوئی کر لیا تو اجر کیوں ملے، اللہ کا حکم تھا۔ تو جب گناہ اللہ کے حکم سے کر کے ہم پریشان نہیں ہوتے تو پھر نیکیاں کر کے پھر کیوں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے؟ پھر دوسری بات، یہاں اس پورے جملے میں ما عبدنا کا لفظ دیکھیے، اپنے جرم کا الزام اللہ پہ ڈال رہے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ فبیما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے بہکا دیا۔ کہ بعض لوگ اپنے ہر گناہ کو دوسروں پہ ڈالتے ہیں، کوئی دوسرا نہ بھی ملے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو نہیں روکتا۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے بات واضح کرنا چاہوں گی کہ دنیا میں امتحان ہوتا ہے، سب کو ایک ہی تاریخ پہ آنا ہے، ایک ہی وقت ہے، 9 سے 12 کا ٹائم ہے، سب کو اس دن ایک خاص مضمون کا ہے، کہاں سے لے کے کتنا سلیبس ہے وہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے نا، پڑھنا کیا ہے، لکھنا کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، نمبرز کتنے ہوں گے، کوئسچن پیپر بھی سب کا ایک ہے۔ لیکن جو ہی کو کمرہ امتحان میں آ گیا، اس کے بعد کیا ہر لکھنے والے اسٹوڈینٹ کے سر پہ کوئی بیٹھ کے کہتے یہ ضرور لکھو، یہ نہ لکھو؟ وہاں آ کے سب کے ساتھ ہی ہے، کوئی بہت اچھا لکھے، کوئی بالکل نہ لکھے، کوئی خالی صفحے چھوڑ دے، کوئی 10 لگا دے، بس یہ ہے اس دنیا کی کہانی۔ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا، مومن، کافر، فاجر، جو بھی اپنے آپ کو آج کہہ لے، سب کو ایک نصاب دیا، ایک ڈیوریشن آف ٹائم دی، سلیبس سب کا ایک ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس سلیبس کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس کے مطابق کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، کچھ ٹھیک کچھ غلط کر رہے ہیں، یہ سب کی چوائس ہے۔ اللہ نے رکھے میں ایگزامینر، کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین، تمہارے سر پہ حفاظت کرنے لے کھڑے ہیں، تم کر لو تو مان لو، جو کرو گے تمہاری مرضی ہے، اگر تم نہیں کرتے تمہاری خوشی۔ تو اب بتائے کہ کیا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ تم لکھو سوالوں کے صحیح جواب کے نہ لکھو؟ جو محنت کرے گا ٹھیک لکھے گا لکھ لے گا، کوئی فلموں کی گانوں کی سٹوریز لکھ دے لکھ دے، اس کی مرضی۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی فری ول سے کر رہے ہیں، لیکن کتنی دیر کرنا ہے، مہلت کتنی ہے، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں اس کا کوئی سرا تھا، نہ ولی کے، نہ پیغمبر کے، یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اس کو اسی بات سے سمجھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے وہ کھینچ کیوں نہیں لیتا پرچہ، ہم اتنے غلط کام کر رہے ہیں، پھر اللہ ہمیں زبردستی کیوں نہیں روک لیتا؟ تو پھر اس کی مثال ہے، 3 گھنٹے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، کوئی ایگزامینر آپ کو اس لیے نہیں اٹھا کے بھیج سکتا کہ آپ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں، صرف لکھ کیوں نہیں رہے، آپ بیٹھے رہے، آپ لکھ رہے، تیرے نہیں روکے گا، وہ کب پکڑے گا آپ کو؟ 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، اس سے پہلے وارننگز آئیں گی، 3 کے بعد آپ نہیں رک سکتے۔ یہی ہے بات کہ جب مہلت پوری ہوگی اللہ اٹھا کے لے جائے گا، فرشتے آئیں گے۔ باقی بات ہے نبی کی حیثیت یہاں کیا ہے، بلاغ المبین، وہ ایک انسٹرکٹر ہیں، اس ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا کیسے ہے، آئے گا کیا، پڑھنا کیا ہے، وہ ایک ٹیچر ہو سکتے ہیں، وہ لوگوں کو اس کی تیاری کرانے والے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی چیٹر نہیں ہوتے اس ایگزامینر کی طرح جو چپکے چپکے بوٹیاں دے دے، اچھا یہ لکھ لو، یہ سوال آنا ہے، نہ نبی پہلے سے پیپر بتاتے ہیں کہ بھی تھوڑے پیسے لے لو، آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ نبی جسٹ ایک پیغمبر ہے، اور یہ کوئی پہلی بات نہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول جو ان کو تعلیم دے رہا تھا۔ کیا تھی تعلیم نبیوں کی؟ ہر دور میں، آج کی نہیں، نبی کے دور کی نہیں، بلکہ ہر دور کی یہی تعلیم تھی۔ یہ پرچہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے کلاس روم میں آنے کے بعد ہر انسان کو جو پرچہ حل کرنا ہے، اس کا مین کمپلسری کوسچن کیا ہے؟ ان عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب وجتنب الطاغوت، طاغوت سے دور رہیں۔ جب تک زندگی سے طاغوت نہیں نکلتے، تب تک ایک اللہ کی عبادت ہوتی نہیں ہے۔ لفظ طاغوت ہم نے پیچھے بھی پڑھا، آیت الکرسی کے فوراً بعد، ہر وہ سرکش طاقت، قوت، نظام جو اللہ کے مقابلے پہ روکے، جبرن کوئی کام کرانا، کوئی حکم دینا۔ میں سمجھتی ہوں کہ طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کو ناراض کر کے خود کو راضی کروانا چاہے، ہر وہ شخص جو اللہ کا نافرمان بنا کر اپنا فرما بردار بنانا چاہے، وہ طاغوت ہے۔ وہ شوہر، بیوی، بچے، گھر والے، دوست، ساتھی، سارے ہو سکتے ہیں۔ کبھی کسی کا کوئی ایسا مطالبہ کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، میں خوش ہو جاؤں گا تمہارے اس کام سے، میری خوشی کی خاطر کر لو۔ میں کہتا ہوں، میں مجبور کرتا ہوں، میں دھمکی دیتا ہوں، میں پیار سے کہتا ہوں، میں فائدہ دوں گا، میں نقصان دوں گا، یہ سارے کام کرنے، کرانے، کہنے والا شخص طاغوت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اجتنبا، جیم نون با، جنبا۔ اجتناب پر یہ لفظ کہاں گزرا ہے؟ جنابت کو بھی جنابت کہتے ہیں، وہی لفظ ہے یہ۔ یعنی جس طرح تم گندگی سے بچتے ہو، اجتناب کرتے ہو، ویسے طاغوت سے اجتناب کرو، کیونکہ جب تک طاغوتوں سے بچا نہیں جاتا، اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یکسوئی نہ ہو، کھٹ کھٹ لگی رہے، آنا جانا لگا رہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی کتاب، ان میں یہ مماثلت ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ میں بول رہی ہوں، میرا دل چاہتا ہے آپ خاموش رہیں۔ قرآن کے اللہ کا کلام، اللہ بھی چاہتا ہے کہ جب بندہ بولے، کوئی میں بولوں یا میرا کلام پڑھا جائے تو دوسرے نہ بولے۔ اور کتنی گستاخی ہوتی ہے جب ایک بول رہا ہو تو دوسرا بھی بولے، چاہے آپ اور آپ کا بچے کیوں نہ ہو، آپ کہتے پہلے میری سنو۔ آپ امیجن کریں، ایک ماں بول رہی ہے اور ساتھ بچہ بھی بولنا شروع ہو جائے، شوہر بول رہا ہے تو بیوی بھی بولے، بذات خود یہ بات بڑی بری لگے گی اس کو کہ میں بول رہا ہوں تو پہلے بات تو بری سن لو۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کے آگے اپنی باتیں کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، نبی کے قول کے آگے، نبی کے فرمان کے آگے اپنے قول پیش کرتے ہیں، وہ طاغوت بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے طاغوت کوئی کافر یا کوئی فاسق قسم کے بت اور ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ کئی لوگ دین کے رنگ میں دین ہی کو طاغوت بنائے بیٹھے ہیں، کسی کے امام کا قول اس کے راستے کا طاغوت بنا ہوا ہے، کسی استاد کی بات طاغوت بنی ہوئی ہے، کسی مرشد، کسی پیر، کسی کی بیعت طاغوت بنی ہوئی ہے۔ آپ بس سمجھ لیں کہ دو بڑے بڑے سائن ہیں جس میں سے ہم نے گزرنا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایک اس ڈور کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ، قال اللہ، اور اس انٹرنس پہ لکھا ہوا ہے قال الرسول۔ ان دو سے گزرنے والا بچے گا، اور اس کے راستے میں چھوٹی آبسٹیکل، چھوٹی رکاوٹ، بڑی ہو، کوئی ادھر ڈنڈی لگا کے روک رہا ہے، پہلے ادھر رکو، ٹیکس دو مجھے، پھر مجھے بتاؤ کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کوئی وہاں رک جائے، کوئی بیچ میں دھاگا باندھ دے۔ ہر بندہ طاغوت ہے جو ہمیں بھاگتے ہوئے جانے سے روک سکے۔ ہر بندہ اپنی اصل کے اعتبار سے جنت کی طرف بھاگنا چاہتا ہے، کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن جب لوگ اس کو راستہ نہیں دیتے تو کچھ لوگ تو ڈھہ پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوتے ہو تو پھر دو گاڑی کے نیچے اس کو۔ آپ دیکھیے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کو بلا وجہ تنگ کرے تو وہ کہتے ہیں میں چلا رہا ہوں گاڑی، وہ نکل جائیں گے، وہ ساری ہرڈلز توڑ دیں گے۔ اس زندگی کے سفر میں بھی جس کو اللہ کی طرف جانا ہے، جس کو اللہ کی بندگی کا حق دینا ہے، اس کو کئی طاغوتوں کو اپنی گاڑیوں کے نیچے دینا پڑے گا، انا کچلنی پڑے گی، ذات، برادری، معاشرہ، خاندان، اس کی باتیں، اس کے رسم و رواج کو پاؤں کی نوک کے نیچے دینا پڑے گا۔ اور یہ چیز لوگ نہیں پسند کرتے، اس لیے لوگوں کو قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس لیے نہیں پسند آتا۔ آپ کہیں ہم صرف فضائل اور اعمال کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں، ہم برکت کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں، ہم پڑھیں گے تاکہ تمہاری جاب اور اچھی ہو جائے، تمہارے گھر میں برکت برسنے لگے، تمہارے بچے کے رشتے ہو جائے، آپ کو دروازوں تک لوگ چھوڑنے آئیں گے، سارا خاندان بھیجے گا، گھر خوشی خوشی بھیجیں گے۔ لوگ کیوں نہیں اللہ کے کلام کی طرف آنے کو پسند کرتے؟ کیونکہ اس کے بعد وجتنب الطاغوت ہوتا ہے۔
آپ کہہ لیں کہ صرف عبد اللہ کی بات کریں تو عبادت کے نام پہ بھی لوگ آپ کو چھوڑیں گے، لیکن عبادت کی اصل جو اجتناب الطاغوت ہے اس کی طرف آنے سے لوگ روکتے ہیں. کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ روکیں گے تو سب کو، ہرڈل تو سب کے رستے میں لگا ہوا ہے، ٹول ٹیکس سب کے لگے ہوئے ہیں، بیریئر لگے ہوئے ہیں، گن مین کھڑا ہے، گیٹ بند کر کے کھڑا ہے. لیکن کچھ لوگ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، کچھ تو ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کو لینے لگتا ہے. چلو جی میں تو چلا، میں تو جاؤں گا، دیکھو پھر کون ہے جو مجھے روکتا ہے. اور وہی جائے گا جو صحیح راستے پہ ہوگا. امیجنیشن میں اگر آ رہا ہے تو ساتھ ہی دیکھے کہ یہ دو دروازوں سے ہی گزرنا ہے. کوئی کہتا ہے اچھا ادھر رکاوٹ ہے، مثال آپ دیکھیں نا ہمارے اس ہال کو ہی، کہ اگر ادھر سے آپ کوئی گزرنے نہیں دیتا آپ کہتے ہیں اچھا وہ جہاں خالدہ باجی بیٹھی ہیں وہاں بھی ایک ڈور ہو، میں ادھر سے گزر جاؤں گا. دونوں جگہ رکاوٹ ہے. تو کوئی کہ اچھا یہ کھڑکی توڑ کے گزروں، نہیں، یہ کھڑکی توڑنا ہی اصل میں اجتناب کرنا ہے. یہ اصل میں اصل شاہراہ کو چھوڑ کے پگ ڈنڈیوں پہ جانا ہے. بعض لوگ قال اللہ اور قال الرسول کی شاہراہ کو چھوڑ کے دین ہی کے نام پہ اپنی مرضی کی باتیں ادھر ادھر کر رہے ہیں، کہاں پہنچیں گے؟ کیونکہ رستہ جاتے ہی ادھر سے ہے. آپ ادھر سے جائیں گے آپ وہاں ریسپشن میں نہیں پہنچیں گے، باہر گریں گے. ادھر سے جائیں گے تو آپ ٹوائلٹ کی طرف نکلیں گے. اصل پہنچے گا وہی جو سیدھے راستے پہ جائے گا. الجھنا چھوڑ دیں لوگوں سے، بے مقصد باتیں کرنا چھوڑ دیں، کم بولنا شروع کر دیں، بہت بڑے بڑے پلانز اپنے بتانے چھوڑ دیں، گرجنا چھوڑ دیں، برسیں، عبادت کریں، دل کے اندر اللہ کی بندگی کو لائیں، وہ ایمان کی طاقت دل میں لائیں جو طاغوتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے تو پھر طاقت ملتی ہے. اللہ کے راستے میں بندگی کرنے کے لیے طاغوتوں سے جو مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی انسان کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اللہ سے تعلق مضبوط کریں. وہ کسی کا کسی طرح ہوتا ہے، کسی کو نفل پڑھ کے ملتا ہے، کسی کو وظیفہ کر کے ملتا ہے، کسی کو ذکر کر کے ملتا ہے، کسی کو اللہ کے راستے میں بول کے ملتا ہے، کسی کو سن کے ملتا ہے، کسی کو کسی مسجد کی صفائی کر کے ملتا ہے. یہ آپ خود ڈھونڈیں، یہ آپ کی اپنی فطرت ہے. جانا اصل مقصد کیا؟ کہ آپ نے اللہ تعالی کی طرف جانا ہے. اب جب جانے لگیں گے اللہ تعالیٰ پھر دیکھے کہ آپ کو کیسے دے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیب اللہ اگر دوا ہے نا تو وچ تنے وہ تاغوت پرہیز ہے. جو ڈاکٹر جو مریض دوا تو کھا لے لیکن پرہیز نہ کرے وہ بھی صحت مند نہیں ہوتا، اس کا بھی علاج ممکن نہیں ہوتا. ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرے، روکے اپنے آپ کو، بچائے اپنے آپ کو. پیچھے سورہ ہود آیت 105 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ فریقم فی الجنہ، ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک انسانوں کا گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ جس راستے سے گزرے گا وہ وہیں پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا جن کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن پر تو گمراہی مسلط ہو گئی، سٹیمپڈ، ٹھپا لگ گیا. اللہ ہمارے دلوں پہ نہ لگائے. کلا بل ران اعلی قلوبہم ولا ٹھپا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کر لیا کہ اب یہ نہیں بچیں گے، ان کو چھوڑ دو. اتنی تکلیف ہوتی ہے اس حصے کو پڑھ کے، ایسے لگتا ہے کہ کسی کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس کو صحت نہیں ہوگی، اب اس کے دن گنے گئے، اب اس کی عمر پوری ہوئی، جو کھانا تھا کھا لیا، جو پینا تھا پی لیا. جس پہ گمراہی مسلط ہو جائے، آپ ذرا اس عربی لفظ کو سوچیں، حقت علیہ الدلالہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر جو بھن 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 کر کے کوئی چیز اس کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہے. جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کے سر پہ سوار ہونا، ایسے لگتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا کردار جس کے سر پہ گمراہی سوار ہو چکی ہے، مسلط ہو چکی ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ گمراہی میں رکھتا ہے. دیکھیں کبھی کچھ لوگوں کے رویے آپ نے دیکھے ہوں گے، ایسے لگتا ہے کہ یہ نہیں بول رہے، شیطان بول رہا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کسی کو بھوت کا بخار چڑھ گیا، کسی کے سر پہ جن سوار ہو گئے. ماں کی ہوش نہیں، بات کیسے کر رہا ہوں، باپ کی ہوش نہیں، بچے کو نہیں، کس کے آگے بول رہا ہوں. اس طرح کچھ لوگ اس طرح مستیوں میں آ جاتے ہیں طاغوت کے اثر میں آنے کی وجہ سے، کہ پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ حقت علیہ الدلالہ، ثابت ہو گئی، جم گئی، سر سے پاؤں تک اپنے اس کے اندر رہ گئے، پھر ایسے لوگ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کسی سے جبری اطاعت نہیں کرواتا، بڑی ناپائیدار ہوتی ہے جبری اطاعت، اندر سے جو چینج آتا ہے نا وہ قائم رہتا ہے۔ استقامت ہی ملتی تب ہے جب اندر سے ہو۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کمزور ہو، بیمار ہو، رنگ پیلا ہے، آپ اس کی سکن پہ کچھ لگائیں تاکہ رنگ لال ہو جائے، آپ اس کے سکن پہ کچھ ملیں، تیل ملیں، فائدہ ہوگا؟ وقتی، صرف دیکھنے میں سکن چمکنے لگے گی۔ اصل طاقت کب آتی ہے؟ جب اندر سے طاقت اٹھے۔ کہتے ہیں اس کو کوئی غذا دو، اس کو وائٹامن دو، اس کو انرجیٹک چیزیں دو۔ اسی طرح یاد رکھے، یہ جو قرآن ہم ہر دن کانوں کے راستے سے لے رہے ہیں نا اندر، جب تک یہ دل کے اندر سے باہر نہیں نکلے گا بات نہیں بنے گی۔ اور یہاں دیکھیے، اجتنب الطاغوت ہے، یہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اس پہ غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو دین کا مزاج سمجھ آئے گا کہ طاغوت سے الجھنا نہیں ہے بلکہ اجتناب کرنا ہے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے طاغوتوں سے مقابلہ کرنا۔ بس آپ جا رہے تھے، سامنے پتھر ہے، آپ کہتے اس کو ہٹاؤ پھر جاؤں، لو میں دیکھنا اپنی گاڑی مارتی ہوں، اس کو مارے، آپ کی گاڑی کی لائٹ ٹوٹ جائے گی، آپ کی گاڑی کا بونٹ کھل جائے گا۔ نہیں، ہر بندہ اپنے معاشرے کے، اپنے ارد گرد، اپنے گھر خاندان کے طاغوت کو ڈھونڈے اور پھر اجتنبو، راستہ بدل لو، انڈیکیٹر دے دو، چاہے نہ دو، ہلکے سے کھسک جاؤ، وہ دیکھتے ہی رہ جائے کدھر گیا، آپ ان کے ہاتھ سے نکل جائیے۔ اگر آپ اجازت لے کے جائیں گے کہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں پتھر سے ٹکرا رہی ہوں، آپ میرا راستہ چھوڑ دیں، تو وہ اس سے بھی بڑا پتھر لائیں گے۔ پہلے تو ایسی بے خبری میں آپ کے راستے میں ایک پتھر پڑا تھا نا، وہ چار لوگوں کو بھی ادھر کھڑا کر دیں گے کہ اچھا پیچھے ایک بندہ بھی مر جائے گا اگر تم نے یہاں گاڑی کھڑی کی۔ اور یہ ہے وہ ایک نسخہ، جس نے بھی اس کو آزمایا وہ کامیاب ہوا۔ صحابہ کرام اور ہمارے ایمان میں یہی فرق تھا، وہ جس چیز کو حق سمجھتے تھے پھر ڈٹ جاتے تھے، این بین شی نہیں کرتے تھے، اچھا کیا ہوگا، اچھا ابو جہل کو کیسا لگے گا، میں اجازت نہ لے لوں۔ دیکھیے حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ذرا اپنا اسلام چھپا کے رکھنا بھی، کیونکہ بھی بڑے آغاز کے دن تھے۔ پر عمر کہاں ڈرتے، باہر نکلے سوچ رہے، بھلا میرے اس کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آنے سے کس کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے، اچھا ابو جہل۔ اب ہم ہوتے کیا کہتے، ابو جہل کا سامنا ہی نہ کرنا، سیدھا گئے۔ حدیث میں، سیرت میں آتا ہے کہ اپنے تلوار کی ٹک ٹکی، تلوار کی جو نوک تھی نا، اس سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے ابو جہل، کیا حال ہے خطاب دوست، کہا ابو جہل، بات لمبی ہے لیکن اس کا خلاصہ دو چار باتیں کر کے کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں، اس نے جلدی سے اپنا دروازہ بند کر کے خود کو اندر بند کرا کہ میری جان چھوڑو، کہ یہ تلوار میرے اوپر ہی نہ چل جائے۔ یہ ہے اجتناب الطاغوت، یہ جرت، یہ ایمان کا بات ہے، یہی ہے استقامت۔ دیکھیے بندے کی قدر ہی ہے، ہماری ویلیو دوسروں کی نظروں میں کب ہوگی، جب ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ چھوٹی سی گھریلو مثال دیتی ہوں، عموماً لوگوں کو ایسی مثالیں سمجھ آتی ہیں۔ مثلا ایک لڑکی نئی نئی شادی ہو کے آتی ہے، حالانکہ سہارا تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن ماں باپ نے شروع سے شرک سکھایا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل ہوئی تو میاں کو کہہ دینا، آگے لگا دینا۔ اب بیوی کے سامنے تو میاں آئے تو کہ تم سچی، تم اچھی، تم یہ ہو، تم بڑی اچھی، لیکن گھر والوں کے سامنے ایک جملہ نہ اس کے حق میں بولے، بھیگی بلی بن جائے، تو بیوی کو گھر والوں کی باتوں کا صدمہ کم ہوگا۔ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کے بندے، تم مجھے سچ سمجھ کے پھر نہیں کھڑے ہوئے، ہاں وہ اس کو اور غصہ آئے گا۔ بالکل یہی بات، جب ہم دل سے مان گئے کہ انیب اللہ، یہ میرا رب ہے، اس کو چھوڑ کے جاؤں گی، اس کا دامن چھوڑوں گی تو میں جاؤں گی کدھر، پھر ہم کیوں لڑک لڑک کے بھاگتے ہیں خواہشوں کی طرف۔ یقین کریں یہ بھی صرف ہمارا ایک، وہ کہتے ہیں نا، بھاگتے چور کی لنگوٹی سے، ہاتھی نکل گیا، اب گناہوں کی دمیں نہیں جانے دے رہے۔ سوچ لو، مان لو، فیصلہ کر لو، یہی ہے زندگی، یہی لائف سٹائل ہے، یہی پسند ہے میرے رب کو، اللہ تو راضی میں بھی راضی، انیب اللہ، بس تو میری پسند بدل دے۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ اپنی پسند کو بدل کے اللہ کی پسند میں بدلنے کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں بدلیں گے، کیوں نہیں بدلنا، بس ذرا 60 سال کے ہو لیں، ذرا سارے بچوں کی شادیاں کر لیں، کبھی نہیں بدلیں گے، لکھ لیں وہ باتیں، جو یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے نا کہ 60 سال کے ہو کے گناہ چھوڑیں گے، ہر دن ان کے لیے نمبر ایک کمزوری کا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس گناہ کی عادت پختہ ہو چکی ہوگی. پھر تیسری بات ہے جرت کم ہو چکی ہوگی، جوانی میں جرت زیادہ ہوتی ہے. جس کو چھوڑنا ہے ابھی چھوڑے گا، کیونکہ آج طاقت بھی ہے، ابھی ہمت بھی ہے، ابھی عادت بھی پکی نہیں. اور اب پتہ جو لگ گیا، بارش برسے اور اس وقت اگر مٹی میں سے خوشبو نہ آئی تو کیا وہ مٹی بارش خشک ہوگی تو آئے گی؟ قرآن کی بارش پڑے دل پہ پھر پرواہ نہیں رہتی. حضرت فاطمہ عمر کی بہن کہنے لگی، ہوگے تم اپنے گھر میں بھائی، میں نہیں ہاتھ لگانے دوں گی اس قرآن کو، کیونکہ یہ پاک کلام ہے، تو گندا ہے، تو ابھی مشرق ہے. کہنے لگے، تجھے ضرورت کیسے ہوئی؟ کل تک تو میرے آگے بولتی نہیں تھی. تو وہ کل اور بات تھی، آج اللہ کی سمجھ آ گئی ہے. یہ ضرورت آتی ہے نا پھر کام ہوتا ہے. ڈھیلی ڈھیلی لکڑیاں کبھی بھی بیس میں نہیں لگتی، بلکہ وہ تو پہلے ہی نکل جاتی ہیں. گھن لگی ہوئی لکڑیاں کسی عمارت کی بنیاد میں لگ جائیں، اب ذرا سوچو اس عمارت کا حال کیا ہوگا. کیوں صحابہ کرام کو اتنے سال، 13 سال آزمائشوں کی بھٹیوں میں ڈالا گیا؟ اصل میں اللہ ان گیلی لکڑیوں کو سکھا رہے تھے. دیکھیں پوری شریعت اتنی بڑی آتی ہے، اگر ہاتھوں میں امیجن کریں تو پوری شریعت اتنی بڑی ہے، یہ 13 سال کے بعد 10 سالوں میں سے بھی صرف 2 سالوں میں دی گئی. آج بھی اس قرآن کو جو میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، اس پورے قرآن کو اگر آپ جمع کریں، یہ دیکھیں جو میرے سامنے ہے، اس کے 700-800 کچھ صفحے ہیں، سبحان اللہ 1440 صفحے. اگر کوئی وقت ملے نا تو اس کی آیتوں کو کچھ ہانٹے اور چھٹی میں الحمدللہ، یہ 1440 صفحوں میں صرف 200 صفحوں پہ احکامات ہیں. نماز کیسے پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، نکاح، وراثت، تبلیغ، باقی اس کے 1200 سے زائد جو صفحے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ انعبد اللہ واجتنب الطاغوت، ایک اللہ کے بنو اور طاغوتوں سے لڑو. پورا ایک قرآن ہمیں توحید سکھاتا ہے، لیکن ہم پورے قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں، 4-4 قرآن پڑھ کے پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے طاغوت کی کہتے ہیں نہیں، پھر ان کو تو یہ اچھا نہیں لگے گا نا. کس کو اچھا لگے گا کہ آپ اللہ کے بن جائیں؟ لوگ آپ کہتے نہیں حقوق العباد، رشتے دار، خاندان، برادری، معاشرہ. اصل بات پتا کیا ہے؟ کہ لوگوں کا آپ ان کا حق دے، بالکل دے، لیکن لوگوں کی ایک کمزوری ہوتی ہے جس میں ہم خود بھی ہیں، کہ لوگ کبھی صرف اپنے حق سے خوش نہیں ہوتے. لوگ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ اللہ کا بھی تھوڑا سا حق ان کو دیں. شوہر خوش ہوں گے کب؟ جب آپ تھوڑا سا اللہ کا بھی حق دیں. آپ شوہر کے برتن دھوئیں، کپڑے دھوئیں، استری کریں، کھانا گرم پکائیں، آپ ان کے لیے شاور کے لیے پانی رکھیں، ایوری تھنگ جو ایک اچھی بیوی کو کرنی چاہیے کر لیں. آپ صرف ایک حکم ان کا نہ مانیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑائیں گے آپ کی ساری خدمت. تو لوگوں کو لوگوں کا حق دیں گے، پھر بندوں کو بندوں کا. اور ایسا بندہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے عمر کی طرح. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بند کمروں میں تھا، یہاں تک کہ عمر مسلمان ہوئے، پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں جا کے اوپنلی لوگوں نے عبادت کی تھی، عمر کی ڈھارس تھی. تکبیر کی آواز سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی تھی جب ایک عمر مسلمان ہوا. دعا کرے اللہ ایک عمر ہمیں بھی دے دے، کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے کہ کیا طاغوت ہے معاشرے کے. آج ہم کیوں اتنے ڈھیلے ہیں؟ ڈھیلے لوگوں پہ ڈھیلی مدد آتی ہے، ڈھیلا کام ڈھیلا ہوتا ہے. پوری آپ کی مشین وہ ساری لڑک بڑک رہی ہوگی نا، کوئی کام کی نہیں ہوگی، چلے گی تو آوازیں بنائے گی، چلتی چلتی گاڑی رک جائے گی، کہیں یہ مسئلہ، کہیں شور بھی ہے، تماشا بھی بنا ہوا ہے، ہاں ہوں اور کرنا نہ کرانا. ایمان، اور یہ ایمان ہی بندے کو جتاتا ہے. یہ 4 اینٹیں بنیادوں میں لگ جائیں، پھر اوپر آپ شتیر کی چھت ڈال لیں، پھر آپ تنکوں کی ڈال لیں. آپ کو پتہ ہے مسجد نبی کی پہلی چھت کھجور کے سٹوں کی تھی، چھتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اوپر اللہ نے بڑی مضبوط چھت ڈالی ہوئی آسمان کی. صرف کوشش کیا ہے؟ بنیاد مضبوط ہو. پیچھے آپ دیکھیں کہ اللہ نے اتنی پیاری مثال دی کہ بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں شرک کے ساتھ، کھوکھلی بنیادوں والے گر گئے، چھتیں ان کے سر پہ پڑی، خود ہی مر گئے اندر. کیسے قوم لوط کی بستیوں کو اللہ نے اٹھا کے آسمان سے اچھالا، اور امت مسلمہ نے کوئی اللہ سے معاہدے نہیں لیے ہوئے کہ تم کرو جو مرضی، تم جاؤ طاغوت کی طرح بھاگ بھاگ کے. یہ ہینکی پینکی باتیں بھی اللہ کو نہیں پسند ہوتی، ہمیں بھی نہیں اچھی لگتی. کوئی بندہ ہمارے سامنے آئے تو کیا بڑے اچھے آپ، بہت اچھے، یہ وہ. پھر آپ کسی ایسے بندے کے سامنے جائے جو آپ کو برا کہتا، نہیں کہتے تو آپ بھی ٹھیک ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا ہے ٹھیک ہے، نہیں اس کا اندر فرقان ہی نہیں ہے. جب اے عبد اللہ ہوتا ہے نا، یہ دونوں بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کرس کراس، یہ ایک ڈنڈی جو ہے یہ عبد اللہ کی اور دوسری جتنے وہ تاغوت کی ہے، یہ دو ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے دیکھیں، کراس. پوری دنیا کے سامنے آپ ایک کراس بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھے اللہ سمجھ آ گیا. پھر وہ بی بی سمیہ ہو، بی بی آسیہ ہو، وہ حضرت بلال ہوں، ساری کہانی آپ سن چکے ہیں. یہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ، یہ کوئی اچانک فیصلہ تھوڑی ہے، نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، چلو تکا لگاتے ہیں، چلو ان کو سب کو جنت دے دو، ان کو جہنم دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بندے کے عمل، اس کے کردار، اس کے اندر، اس کے کرتوت اس کے سامنے کل آئیں گے. میں جو آج بڑی باتیں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، مت غلط فہمی میں آئے، کل میرے سامنے کیا آئے گا جو میرا اندر ہوگا. اور وہ کیا ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں رب کے ساتھ. کلاس روم میں تو سب کو رب بڑا یاد آتا ہے، یہاں کیا مشکل ہے؟ مسجد میں جائیں آپ کا خود ہی دل چاہتا ہے نمازیں پڑھیں، حرم میں جائیں آپ کے آنسو ہی نہیں ختم ہوں گے. اصل بات کیا ہے کہ وجتنبوا الطاغوت کی طرح. اور جس چیز کو اللہ نے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنایا، آج کے مسلمان نے اسی بات کا سہارا لے کے ساری چیزیں جائز کر لی، اس لیے آج مسلمان کی مدد نہیں ہو رہی. اس لیے آج ہمارے ساتھ بھی وہی حالات ہیں کم و بیش جو غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، کہ اجتنب الطاغوت نہیں ہے، اے عبد اللہ ہے پھر بھی عبادت کے ظاہری ڈھانچے کے ساتھ، پھر بھی گئے گزرے دور میں کچھ پڑھ ہی لیتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، قرآن سے محبت بھی بڑی ہے، اجتنب الطاغوت نہیں ہوتا. اور یہاں مجھے ایک جملہ یاد ہے، کوئی ایک ساتھی تھی پانچویں پارے میں، شاید چھٹے کے بیچ میں، انہوں نے کچھ کلاسز لی تھی، وہ جب بیٹھتی ہیں کہتی ہیں مجھے وہ جملہ نہیں آپ کا بھولتا. میں نے کہا کیا؟ اور مجھے اکثر بتاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جو اللہ کام کے وہ کرنے آسان ہوتے ہیں، لیکن جس سے اللہ روکے اسے رکنا مشکل ہوتا. اس سے کچھ ملتا جلتا جملہ کبھی بولا تھا، وہ ان کو یاد رہ گیا کہ اللہ کی مرضی کے کام کرنے بہت آسان ہے. ابھی ہم یہاں بات کریں کہ چلے آج اس کمرے کو صاف کرتے ہیں، کئی ساتھی تیار ہو جائیں گے، کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں، اور کسی سے روک دیا جائے کہ گندگی نہ ڈالیں یا کرے، وہ مشکل ہوتا ہے. ہم گناہوں کے ساتھ اپنے دامن کو گندا بھی کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو صاف بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اگر ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے تو جاؤ، فسیر فی الارض، زمین میں جا کے سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کس قدر عبرتناک انجام تھا رسولوں کو جھٹلانے والوں کا، رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا، قرآن کو جھٹلانے والوں کا. اب ہم کہاں سیر کر کے جائیں، قریش مکہ تو جاتے اور قوم عاد اور سمود کی بستیوں میں دیکھتے، ہمارے لیے تو آج صرف سکرین پہ بیٹھ جانا ہی کافی ہے، کھڑکی سے باہر دیکھ لیں تو انجام آپ کو دکھیں گے. آج جھٹلانے والی قوموں کا جو حال ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، چمکتے چہرے اور دل کالے، اداس، غم، ڈپریشن، پریشانیاں، دکھ، کچھ خوشی کی ہلکی سی رمک نہیں ہے ان کی زندگیوں میں. اونچی دکان پھیکا پکوان والی کیفیت دکھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ملو لوگوں سے، گھلو ملو، جو دیکھو. آج کہتے ہیں فیلڈ ٹرپس بڑا ماڈرن طریقہ علم حاصل کرنے کا، اللہ 1400 سال پہلے ہمیں کہہ رہے ذرا دوسروں کو بھی دیکھ لیا کرو، خود جس گھاٹی میں گرنے لگے ہو پہلے گرے وہ کو پوچھو سناؤ کیا گزری تھی، کوئی غلط کام کوئی کر رہا تھا پہلے اسی سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، آپ کے نہیں وہ تو کافر تھا اس لیے کرا تو اس کا ساتھ یہ ہوا، میں مسلمان کروں گی مجھے اللہ دیکھنا اسے پکڑے گا، کیوں گھاٹی سے نکالے گا، چیخیں نکل جاتی ہیں، اللہ اوپر سے پھندا ڈالے گا بھی نہ تو گردن گھٹے گی. جب مسلمان بھی وہی کرنے لگے جو کافر کرتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کا سارا غصہ مسلمان پہ. کافر کے لیے کہ فلاں نقیم الحم یوم القیامتی وزنا، ہر جمعے کو یہ سبق پڑھاتا ہے اللہ ہمیں سورہ کہف میں سے. کافروں کے لیے نہیں میں ترازو رکھوں گا، وہ تو بلا مقابلہ فیل ہے. بھائی آپ میں سے جس نے رجسٹریشن نہیں کرایا ہم اسے کیوں ٹیسٹ لیں؟ ٹیسٹ تو آپ کا لینا ہے، آپ انرول ہوئے، آپ نے اپنی محبت کی بات کی، ہمارا سارا غصہ آپ پہ ہوگا. راہ چلتے کو کسی کو ہم روکیں گے وقت پہ کیوں نہیں آئے؟ پہ نہیں آئے نہیں آنا، ہم نے کب کہا تھا ہم آئیں گے؟ سارا اللہ کا غصہ جو ہے وہ اس مسلمان پہ جو مکذب ہے، یا لفظ دیکھ لیجئے کافر نہیں ہے. پچھلے انبیاء کی قومیں کافر قومیں نہیں تھیں، مکذب تھی. تو آج کے مسلمان تو ماشاء اللہ بہت ہی بات ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. اگلی آیت میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں دل کو، کہ ان تحرس علی ہداہم فان اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین. اللہ کے نبی کے دل میں بڑی تڑپ تھی، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اللہ کے نبی اتنے جوش میں آتے کہ آپ کے کندھوں کی چادر جو تھی وہ گر جاتی تھی. حرص کتنی ہوگی اللہ کے نبی کو، آپ سوچیے تو صحیح. ہم نے تو وہ جہنم آنکھوں سے بھی نہیں دیکھی، اللہ کے نبی کو تو دکھائی بھی گئی تھی. ہم نے تو آسمان کے پردوں کے پیچھے سے وہ جنت عدن اور وہ جنتیں دیکھی نہیں جس کی جھلک اللہ کے نبیوں کو دکھائی گئی تھی. تو اللہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ خواہ کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو کہ یہ ہدایت لے آئیں، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی آپ کتنی ہی حرص کیوں نہ کر لیں، مگر اللہ ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ مسلسل سرکشی کرتے ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں، اور ان کی کوئی پھر مدد نہیں کرے گا. دیکھیں جو خود نہ اپنی مدد کرے اس کو کون مدد کرے گا. کہتے ہیں کہ بچہ خود نہ اگر کوشش کرے دنیا میں آنے کی تو ماں کی کوشش سے بھی نہیں آ سکتا. کوئی نیچے گرا ہو جب تک وہ خود اوپر نہ آنا چاہے کوئی نکال سکتا ہے اس کو کسی کنویں میں سے؟ تو گناہوں کی دلدلوں سے، غلط ناجائز چیزوں کی دلدلوں سے وہی نکلے گا جو خود نکلنا چاہے گا. سمندر میں ڈوبتا شخص آپ اس کو پکڑے کبھی نہیں بچے گا اگر وہ خود تیرنا نہ چاہے. کہتے ہیں زور لگاؤ، کوشش کرو، ہمت کرو، چلو شاباش. بچہ چلنے لے چلتا گرتا ہے، ماں کہتی اٹھو اٹھو چلو، اور جو بچہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے اسے کون اٹھائے گا؟ اگر ہم جو ہینڈی کیپ ہو کے بیٹھے ہوں اپنے دین کے ساتھ، ہم نہیں آ رہے، پھر کہتے ہیں اللہ نکالتا ہی نہیں ہمیں گناہوں سے، حرام سے نکالتا ہی نہیں. بڑی خواہش ہے، بڑی نیت ہے. کہاں خواہش ہے؟ آپ نے صرف ایک خبر کا نام خواہش رکھا ہوا ہے، وہ صرف آپ کی خبر ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا کام، یا نہیں چلنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں کرنا. پہلے خود کوشش کرو، اور اندر سے انرجی ملتی ہے تو بندہ اٹھتا ہے. بیمار کو دیکھ لیں، بچے کو دیکھ لیں، اور جو خود نہ اٹھے وما لہم من ناصرین. دیکھیے کتنا گہرا ربط ہے نا، جو خود نہ نکلے اس کو کون نکالے. اب اس کے نیچے یہ دونوں مثالیں اگر آپ لکھ لیں نا کہ دلدل میں پھنسا خود نہ نکلے اسے کوئی نہیں نکال سکتا. کتنے لوگ ہیں، آپ ان کو بٹھائیں، بلائیں، پیار سے بلائیں، فون کریں، بٹھائیں، جو بھی آپ کی ہر ممکن خواہش ہے، آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق رکھیں، آپ ان کی خدمت کریں، اور بعض تو حد میں بڑھ کے ان کے گناہ کی دعوتیں بھی مانتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ ہماری نیکی کی مانیں گے. وما لہم من ناصرین، کیونکہ وہ خود نہیں مدد کر رہے اپنی، ابھی انہوں نے ریئلائز ہی نہیں کیا، صرف ایک چینل پہ آئی ہوئی خبر انہوں نے سنی ہے. اور عام حالات کیا ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے آخر ضمیر میں کچھ نہ کچھ چبھن تو ہوتی ہے، ہر بندے کی ہوتی ہے. دیکھیں صرف ماں اپنے بچے کو ڈانٹ کے سوئے نا، ایسی بچے کو غلطی سے ڈانٹ دے، غصہ آیا ہوتا ہے بچے کو ڈانٹ دے، معصوم بچہ جو بولے گا بھی نہیں، کسی کو شکایت نہیں لگائے گا کہ میری ماں نے مجھے ڈانٹا. لیکن آپ دیکھیں چند منٹ کے بعد ماں کے دل میں کلک آتا ہے، پھر اٹھ کے اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، میرا بچہ. ہاں جو گناہ کر کے سوتے ہیں نا کلک آتا ہے. اب ایک تو یہ احساس بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، گناہ کے بعد ہی ہوا، ہو گیا، ڈوبنے کے بعد ہوئے ہو گیا. لیکن اس کے اوپر پھر شیطان حملہ کرتا ہے، سو جاؤ ابھی نہیں صبح ہوئی، ابھی سو جاؤ، ابھی بہت زندگی ہے، نو پرابلم. اب وہ گلٹ جو اندر ہے نا اس کو کیسے دباتے ہیں، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. کیا؟ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ، اللہ ہرگز نہیں دوبارہ زندہ کرے گا جو ایک بار مر گیا. یہ پھر دیکھیے دوسرا کچوک ہے شیطان کا. یہ سارے ہم طاغوت کی قسمیں پڑھ رہے ہیں. اٹھنے بھی لگتا ہے غریب بچہ کہ چلو اٹھو کچھ کر لوں، تو شیطان پھر سلاتا ہے، نہیں نہیں کس نے نہیں جینا مرنا، یہ بڑی باتیں ہیں، آج مرے کس نے پوچھا. یہ ہے وہ احساس جو بندے سے پھر گناہ کراتا ہے، پھر اٹھ کے تیار ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سنتے ہیں تو بڑا ڈر لگتا ہے، پھر بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. سنتے ہیں تو بڑا شوق آتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. رمضان آتا ہے تو بس ایسے لگتا ہے کہ زندگی بدل گئی. تو یہ رمضان کے جاتے ہی کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، سو جاؤ بڑی نیکیاں کر لی ہیں، دیکھنا اب اگلے سال رمضان میں پھر آئیں گے، عمرہ کریں گے، حج پہ جائیں گے. کچھ تو چاند تو اللہ کا پھر مہینے کے بعد دکھتا ہے، کچھ لوگ تو سال کے بعد دکھتے ہیں رمضان کے رمضان. کئی زمین کے ٹکڑے مسجدوں کے روتے ہوں گے سارا سال کہ رمضان میں تو لوگ باہر سڑک پہ نماز پڑھتے تھے، اب تو ہم ترس گئے ان کے سجدوں کے نشانوں سے. وہ کون ہوتے ہیں، وہ کون گہرا سوتے ہیں جو ایسی قسمیں کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ خود کو احساس دلانے والی بات ہے، کچھ نہیں ہونا. نو نہ ایسی بات تھوڑی، لوگ ڈاکٹر تو ایسی کہتے رہتے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. کہا نہیں مولوی کی نہیں ہے، بلا وعدن علیہ حقا، ہاں ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا پکا وعدہ ہے اور اس پہ لازم ہے کہ اس کو پورا کرے. یہ کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ تھوڑی ہے، یہ کسی چاپلوسی شخص کا وعدہ تھوڑی ہے، یہ اللہ کی ذات کا وعدہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، کیونکہ لا یعلمون علم نہیں رکھتے. کس بات کا علم نہیں رکھتے؟ کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. علم بندے کو جگاتا ہے، اور وہ علم ہی نہیں ہے جو بندے کے سوئے ہوئے ضمیر کو نہ جگا دے. ہم اپنی تقریروں میں انا کو جگا دیتے ہیں، شعور کو جگا سکتے ہیں، لیکن سویا ہوا ضمیر علم کی ہلکی ہلکی آوازوں سے اٹھتا ہے. ہر دن اٹھیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے. آخر ایک بندے کو آپ دیکھ کے اٹھائے نا، کوئی ایک دفعہ آ کے زور سے اٹھائے، اٹھو، پھر چلا جائے. وہ اٹھے بڑ بڑا کے دو لفظ بولے گا، پھر گہری نیند سو جائے گا. کون اٹھتا ہے؟ دو مہینے بعد. پھر آپ نے کبھی اپنے الارم لگائے ہوں گے؟ الارم لگ گیا، آپ کہتے ہیں لگ گیا، چلو چپ کر کے صبر سے سنتے رہو. جو یہ الارم بند، آپ پھر سو گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ سوئے تو پھر سورج بھی نکل گیا. لیکن آج کل ماشاء اللہ الارم بھی ایسے آ گئے، وہ ہر پانچ منٹ میں بولتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر بولتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اس نے تو بولنا نہیں بند ہونا، میں ہی اٹھ جاؤں. اور اپنا الارم ذرا اپنے سے دور رکھا کریں پلیز، اتنی کہ بیڈ سے اتر کے جانا پڑے اور اس کو کہ خوب بجے. پھر کیا ہوگا؟ جب بند کرنے جائیں گے تو پھر کھڑے ہوں گے تو خود بخود ہی پھر آپ کا دل چاہے گا میں ٹوائلٹ بھی یوز کر لوں، چلے اب لائٹ ہی جلا دوں، ذرا دیکھوں ٹائم کیا ہوا ہے، تو پھر اٹھ ہی جائیں گے. اس لیے یہ مسلسل الارم بولتے رہنے چاہیے. کبھی کبھی کا سنا، کبھی کبھی کا پڑھا زیادہ فائدہ نہیں دیتا. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي، تاکہ واضح کر دے ان پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. کون سی بات کا اختلاف تھا؟ کہ لا یبس اللہ من یموت. آج کے دور میں تو مسلمانوں کو اس پہ یقین کرے شک ہو گیا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. کہتے ہیں ایسے ہی بس، ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. کہا یہ سارے اختلافوں کا حال تمہیں خوب پتہ چل جائے گا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اور یہ سب ہوگا بھی کیوں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تاکہ کافر خوب جان لیں کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے. دیکھیے کافروں کی بات کر دی اللہ نے، کہ اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جھوٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ تین دلیلیں دی ہیں قیامت کے دن اٹھنے والی. کافر بڑے وسوخ سے کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، اللہ کی قسمیں بھی کھا لیتے، کہا نہیں غلط فہمی آئے گی، قبروں سے نکالے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، ہر بندہ وہاں جائے گا اور پیش کیا جائے گا، اور آئے گا وہ ضرور یہ فیصلہ. ہاں، اور اب کہا کہ دیکھو اس دن پتہ چلے گا کہ جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا تھا ان کی زندگی اگر فرق تھی تو دوسروں کو سے آج ان کا انجام بھی فرق ہے. میں کبھی اپنے آپ کو چٹکی کاٹ کے سوچتی ہوں. اب دیکھیں کہ اپنی ہم زندگی کو تھوڑا سوچیں، کبھی آپ بھی بیٹھ کے سوچتے ہی ہوں گے نا، ایسے لگتا ہے کہ پلک چھپکنے میں وقت گزر جاتا ہے نا. آپ میں سے کسی کو ابھی بھی اپنا بچپن یاد ہوگا؟ بچوں کا ہی بچپن دیکھ لیں، آپ کے سامنے بڑے بچے ہوئے تو اکثر مائیں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، یہ ایک سال کی تھی تو یہ کرتی تھی، دو گزر گیا نا. اسی گھڑی کو آگے لے کے جائیں، اور میں کبھی خود کو یقین دلاتی ہوں کہ واقعی ابھی میں اس دنیا میں ہوں کہ وہاں ہوں. ہوگا نا آخر، اللہ نے کہا تھا وعد اللہ ہی حق کا. اب دل میں خیال ایک آ جاتا ہے کیسے ہوگا، اتنی بڑی دنیا، اس کو اس کو ادھر مارنا کرنا. کا انما قولنا لشیئن، ہمارا فرمان کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کر لیں، اذا اردنا ہو، کیا ہوتا ہے؟ ان نقول له کن فیکون، تو ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسرافیل سور کو منہ کے ساتھ لگائے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کے حکم کے بعد ڈھونڈیں گے کدھر گیا سور، جیسے ہم میں سے اکثر ڈھونڈتے ہیں کام کے وقت پین، ملتا بھی نہیں اور دیکھا پھر پین چلتا بھی نہیں. ہاتھ میں تیار، بالکل جس پوزیشن میں کسی کو پھونک مارنی ہوتی ہے اس طرح کھڑے ہوں گے اور کن کہیں گے، اور قیامت کا دھماکہ ہو جائے گا. کبھی بھی بلاسٹ ہوتا ہے تو ایک دم ہی ہوتا ہے، کبھی جنریٹر پھٹے، کوئی بھی ٹرانسفارمر پھٹے، کوئی پہلے سے بتا کے ہوتا ہے، حادثے تو اچانک ہی ہوتے ہیں. اس طرح قیامت کے دن وہ ہوگا کہ کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اتنی اچانک آ جائے گی کہ دو لوگ کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، اور کپڑے کاٹنے والا جو ہے اس نے بھی کپڑا پھاڑا نہیں ہوا ہوگا، تو قیامت اس سے پہلے آ جائے گی. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس قیامت کو تو چھوڑیں، موت کی قیامت جو ہر بندے کے سر پہ اٹک رہی ہے وہ کتنی قریب ہے۔ تو یہاں ہم سب اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ سورت نحل آیت سے اسی میں 77 میں بھی آئے گا کہ وما امر ساعتی الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ بس پلک جھپکتے کا ہے۔ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں، آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں بار پلٹ لی ہوگی ایک گھنٹے میں، تو پھر اللہ کو قیامت لاتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ دعا کریں کہ ہمارے دل کھل جائیں۔ یہ قرآن تو پورا ہو ہی جائے گا، اللہ کے حکم سے اس کا کام ہے، لیکن دل نہ کھلے تو بڑی محرومی ہے۔ بند برتن کے اوپر جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں وہ لڑک جائے گا، ادھر سے ادھر جائے گا، ادھر سے لڑک جائے گا۔ اور برتن کھلتا ہے نا، تھوڑے سے بھی پانی کے گھونٹ اندر چلے جائیں تو اس کو نرم کر دیتا ہے۔ اللہ دلوں کو کھول دے، پھر قرآن کی یہ بارش اس پہ جائے۔ سبحان ربی کر رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں۔
هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔
الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر واسن جزا سادہ جی، بہت ہی اہم اور خوبصورت لیسن۔ کیا سیکھا آج کے لیسن سے آپ نے؟ تفسیر جب چل رہی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اس دوران ہم تقریرات ضرور ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ جی آپ لوگ لکھے کہ آپ نے کیا آج کے لیسن سے سیکھا، غور و فکر، عذاب کی آیات تھی، جنت کی آیات تھی، تا طاغوت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ویری امپورٹنٹ لیسن ٹو ریکٹیفائی اور مسٹیکس آن سیٹ اور سیلف ان آرڈر ایز پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مان. جی دل سے انکار تکبر تک لے جاتے ہیں. جی سب سے اہم چیز یہ کہ جو شروع کی آیات ہیں ہم نے دیکھی, تکبر سے بچنا ہے. اور تکبر ضروری یہ نہیں کہ ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ہم اس طریقے سے نہیں کر پاتے. بعض دفعہ ہم کبھی اپنی عبادت پہ غرور کر لینا, کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا کہ میں بہتر ہوں, میں تو یہ کرتی ہوں, میں تو ایسی عبادت کر لیتی ہوں, میں ایسے نیکی کے کام کر لیتی ہوں. تو اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا ہے کہ عاجزی لانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ سے اس کے ساتھ دعا کرنی ہے, یا اللہ میرے اندر تکبر نہ آئے اور تو اس کو قبول کر لے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہی چیز کی ساری زندگی نیکی کرتے رہیں اور آخر میں جا کے پھر بھی ہم خالی ہاتھ ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے نا کہ مفلس کون ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن اپنی نیکیاں بہت ساری ڈھیر ساری نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن اس نے کسی کے ساتھ کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کے ساتھ خیانت کی ہوگی, وعدہ خلافی کی ہوگی, یا کسی کا حق نہیں دیا ہوگا, تو وہ لوگ اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے اور آخر میں وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس خالی ہاتھ ہونے سے ہمیں بچائے. اور ہمیں ایک اہم چیز کیا کرنی ہے, کیونکہ جب تک دین سمجھ نہیں آتا اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دین کی بات بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں نے تو نہیں پڑھا, یہ ایسے تو نہیں ہے. تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ جب دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے چیز آئے تو حق کو کیا کرنا ہے, جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آیت نمبر 20 سے 23 تک میں فوراً ایکسپٹ کر لینا ہے. جب دلیل کے ساتھ حق ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے تو ہمیں فوراً اس کو مان لینا چاہیے, اس میں کیل کال نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سی چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا. مجموعی رویہ کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی حق بات بتاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, تم نے کہاں سے پڑھی ہے. تو ٹھیک ہے دلیل ہونی چاہیے, لیکن ایک صاف چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو ماننے میں کوئی جھجھک نہیں ہونی چاہیے, آرام سے سن لیں, دلیل کے ساتھ پتا چل جائے گا. جی بالکل. اور یہاں ہم نے اپنا احتساب بھی کرنا ہے, اپنے اندر کیا تلاش کرنا ہے کہ میرے اندر کبر تو نہیں ہے, میں کہیں اللہ کے حکموں کو سمجھنے میں تاخیر تو نہیں کرتی, یا میں اپنے اندر عاجزی محسوس کرتی ہوں یا نہیں, میرے اندر میں ہے یا نہیں. یہاں ہمیں ان آیات میں اپنا احتساب ضرور رکھنا ہے. ساتھ ساتھ یہ پوائنٹس میں چیزیں لکھ لیا کریں, انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو فائدہ دیں گی. مکہ والوں کا ہم آیت نمبر 24 اور 25 میں دیکھا کہ وہ تکبر کی وجہ سے قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. تو کیا مجموعی طور پہ آج بھی کوئی ہمیں ایسا رویہ نظر آتا ہے؟ جی سب سے ڈینجرس ہدایت کے نام پر گمراہ ہونا ہے. اور ہم جیسے اگر دیکھیں تو بہت سارے اس وقت ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو بدعت ہوتی ہیں, لیکن ان کو لوگ بہت ذوق و شوق سے کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکی سمجھ کے, تو اور خود کو ہدایت پہ سمجھ کے. تو اللہ تعالی ہمیں حق اور کو بالکل صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حق بات ہے وہ ہمارے اندر اتار دے اور شیطان کی شر سے بچائے. کیا آج بھی لوگ مکہ والوں والا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ قرآن ان کے سامنے آتا ہے, اس کے احکامات سامنے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اساطیر الاولین کے حوالے سے دیکھا نا, آیت نمبر 24 میں جی آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے, 1400 سال پہلے کی ہے, اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی, یہ ترقی نہیں تھی, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں. اور زیادہ جتنا علم, دنیاوی علم زیادہ ہوتا ہے اتنی دین کا علم نہیں ہوتا, وہ لوگ زیادہ بحث کرتے ہیں. تو ہمیں اس کج ہوتی سے بچنا ہے ان شاء اللہ تعالی, اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام اگلی آیت میں کیا بتایا ہے؟ اگنورنس ہے اس کی وجہ. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں میں تمہارے بوجھ بھی اٹھا لیتی ہوں, تمہارے کام بھی کر دیتی ہوں, تم میرے ساتھ چلو, آخرت میں میں تمہاری مدد کر دوں گی. جی وہ قریش مکہ والی بات میں پرانی باتیں تھیں, اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کے بھی بوجھ اٹھانے پڑیں گے, کیونکہ لا علمی کی وجہ ہوگی, اگنورنس ہوگی. اور اس وقت یہ پھر نہیں ہوگا کہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے وہ, کیونکہ انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ میں تو اپنے بوجھ کی بھی ذمہ دار ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں, جیسے ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں دنیا میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا اس چیز کا کریز ہوتا ہے کہ میں جیسے فیشن کرتی ہوں ویسے کوئی نہیں کر سکتا, میرے جیسی بات کوئی نہیں کر سکتا, میرے جیسے ڈریسنگ کسی کی نہیں ہے, یا میں نے یہ نئی چیز نکالی ہے. تو پھر اس وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے پیچھے جو لوگ چلیں گے مجھے ان کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا, کسی کو برا بھلا کہنا ہوگا. جی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے. آگے دیکھیں, وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت انہیں سمجھ آتا ہے. یہاں ہمیں اپنے لیے کیا نصیحت ملتی ہے آیت نمبر 28 میں, دنیا میں ہی حق قبول کر لینا چاہیے. جی قرآن کیا ہے؟ دنیا میں ہی نیکیاں میں جلدی کرنی ہے, دنیا میں ہی حق کو قبول کرنا ہے, اور اس وقت سے پہلے کہ جب موت آئے اور فرشتے روح نکال رہے ہوں, اس وقت ہمیں اس کی تیاری پہلے کرنی ہے, نہ کہ اس وقت جب فرشتے سامنے آ جائیں اور کچھ بھی نہ کر سکیں. اس وقت حق نظر آئے گا تو کچھ نہیں ہو سکے گا. جی قرآن ہدایت ہے, فرقان ہے, قرآن ہی حق ہے, حق آخر ہے. جی بالکل, قرآن میں ہر بات جو ہے وہ حق ہے, سراسر بھلائی ہے. جو اس پر عمل کرے گا وہ بھلائی کے راستے پہ چل پڑے گا, اور جو اس سے انکار کرے گا وہ اپنی آخرت کو گنوا لے گا. تو آپ سب کو اس چیز کا تجربہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ. جی زندگی کتنی آسان لگنے لگ جاتی جو پھر حق بات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی ہے؟ اور جو حق پہ چلتے ہیں ان کی روحیں کیسے قبض ہوں گی, ان کے پاس کون آئیں گے, انہیں کیا خوشخبریاں دیں گے؟ نیک فرشتے آئیں گے, سلامتی کا پیغام لے کے آئیں گے, اور جنت کی بشارت بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جو لوگوں کو حق بات بھی بتائیں اور ہدایت کے راستے کی طرف لانے والے ہوں, خود بھی نیک عمل کرنے والے ہوں, اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے سے بچانے والے ہوں. اور پھر تبھی خوشخبری آئیں گی. جیسے کل ہم مدینہ منورہ کے حوالے سے دیکھ رہے تھے نا کہ خواہش ہوتی ہے مدینہ میں موت آئے, تو پھر ہمیں دنیا میں بھی ایسے کام کرنے ہیں جو ہماری ان خواہشوں کو پورا کر سکیں, اور اس کے لیے پھر لگن, تڑپ اور کوشش کرنی ہے, سچی کوشش جس میں ریا نہ ہو, اسے بچنے کی کوشش کرنی ہے. آیات تو بہت ساری ہیں, بس ایک منٹ میں ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری آیات سے آپ نے کیا سیکھا؟ جیسے کہ آیت نمبر 35 ہی کو ہم لے لیتے ہیں. آیت نمبر 35 میں مشرکوں کے حوالے سے ہمیں کیا حقیقت پتا چلی؟ اس وقت وہ کیا کریں گے اپنے آپ کو؟ نبیوں کے قصوں سے کیا پتا چلا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ مشرک تو اپنے جرم کا اعتراف کریں گے نا, کہ اعتراف کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر حجت کریں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پہ رہتے, ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہم پھر اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتا دیا کہ ہم نے تو تمہارے پاس رسول بھیجے تھے, تم نے ان کے پیغام پر کیوں نہیں عمل کیا؟ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو جبرن بھی منوا سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دی ہے. اور نبیوں کو کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اب یہ امت محمدیہ کا فرض ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں, لیکن جبری اطاعت اللہ تعالیٰ نے نہیں کروائی. جی بالکل. ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ اگلی آیت میں دیکھیں, آیت نمبر 37 36 اور 37 میں جن پر اللہ کا نور ہوگا. جی کتنی خوبصورت بات تھی. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے اپنی نور کا چھینٹا ہمارے اوپر بھی ڈالا, اور اس کو مرتے دم تک قائم رکھنا اور ایمان کی حالت میں موت دینا. اللہم آئینی علی غمرات الموت و سکرات الموت, موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ بچائے, اور کلمے والی موت. اور آج کل بہت دعائیں کرنے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی مکہ یا مدینہ میں دونوں ہی بہت محترم اور محبت والے اور احترام والے شہر ہیں, یا اللہ ہماری موت وہاں لکھ دے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے اور عمل صالح عطا فرما اور ہدایت کے راستے کھول دے. اللہ تعالیٰ کی خدائی ہمیشہ قائم رہے گی. ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہدایت کے ساتھ ہر مومن مسلمان کی موت کرے, اور آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں احساس ہمارے اندر جو زندہ ہے اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ. اب ہم بریک لیتے ہیں. میں نے آپ کے ٹائم کو اوپر لے لیا, لیکن چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ 15 منٹ کی آپ کی بریک ہے. 12:38 سے 12:53 تک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ اٹھیں, وضو شزو کریں, جن کی ظہر کا نماز کا وقت ہے وہ نماز پڑھ لیں, اور باقی لوگ تھوڑے سے فریش اپ ہو کے جلدی سے واپس آ جائیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثق موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته واجة من حوائج الحوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات
آيات الله
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طهراتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی اور آپ سب مجھے امید ہے کہ واپس آ چکے ہوں گے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کی آنی شروع ہوگی یہ لوگ بریک. الحمد للہ رب العالمین. اب ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں. آج سورہ نحل کی آیت نمبر 21 سے ہم انشاءاللہ تعالی تجوید کا لیسن شروع کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے مصحف ریڈی رکھیں اور آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے. ویسے بھی مومن ہر وقت تیار, اور آپ تو ماشاءاللہ اپنی ساری چیزیں ساتھ لے کے بیٹھتے ہوں گے, اور بہترین طریقے سے اپنا لیسن لیجئے گا. جو رولز آپ نے کل پڑھے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ فالو کرنے کی کوشش کیجئے گا. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو جو بھی لیسن آپ نے کیا ہوتا ہے ان کو رولز کو یاد کر کے تو پھر پینسل ہاتھ میں پکڑ کے ساتھ ساتھ ریسائٹ کریں اور ساتھ ساتھ اس کو بیچ میں سے ان ورڈز کو ڈھونڈ کے مارک کر لیں اور پھر چیک کریں کہ صحیح تھے کہ نہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی. تو شروع کرتے ہیں تجوید کا لیسن سورہ النحل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Lesson number 135 ayat number 22 to 40 surah Nahl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إلهكم إله واحد
إلهكم إله واحد
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون
فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
إنه لا يحب المستكبرين تكبرين
إنه لا يحب المستكبرين
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
وإذا قيل لهم
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم
ألا ساء ما يزرون
ألا ساء ما
يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
والمكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
عليهم السقف من
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون
بلى
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم
قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
ولدار الآخرة خير
ولدار الآخرة
ولنعم دار المتقين
ولنعم دار المتقين
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار
جنات عدن
تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون
كذلك يجزي الله المتقين
كذلك يجزي الله المتقين
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك
هل ينظرون إلا
كذلك فعل الذين من قبلهم
كذلك فعل الذين من قبلهم
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء
ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم
كذلك فعل
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
فسيروا في الأرض فانظروا
تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ
بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
بَلَى
ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين
ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
إنما قولنا لشيء إذا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
جزاک اللہ خیر باسو جزا سسٹر تحریم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہم لوگ نے اپنی تجوید کی کلاس بھی کمپلیٹ کی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ساتھ ریڈ کیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارا اگلا سیشن کتاب الحج اور ہم اس میں بھی الحمد للہ آخری مراحل کی طرف جا رہے ہیں اور آج ہم زیارت مسجد نبی کے مسائل دیکھیں گے مسئلہ نمبر 402 اور پیج نمبر ہے 193 انشاءاللہ تعالی اس کو کرتے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگ نوٹس کے لیے ریڈی ہو جائیے گا اور تکبیرات بھی جو بیچ میں موقع ملتا ہے ضرور ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے, شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
زیارت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زیارت مسجد نبوی کے مسائل. مسجد نبوی کی زیارت کرنے اور اس میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا مسنون ہے. مسنون یعنی سنت سے ثابت ہے. اب یہاں فرق نوٹ کیا آپ نے, مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ کا سفر کرنا ہے. ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ کیا ہے, روزے کو چومنے جا رہے ہیں, روزے پہ سلام پڑھنے کے لیے, درود پڑھنے کے لیے نہیں. خالی مدینہ بھی کچھ نہیں ہے, روزے کی لیے نیت کر کے مدینہ جائیں گے تو یاد رکھے شرک ہو جائے گا. مسجد نبوی ایسی جگہ ہے کہ جہاں عبادت کی نیت سے جایا جا سکتا ہے, اور یہ دوسری بڑی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تین جگہیں ہیں دنیا میں, اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تین جگہیں, وہاں کا سفر کرنا بھی عبادت ہے. یعنی ثواب کی نیت سے اس طرف کا سفر کرنا عبادت ہے, جس میں ایک مسجد حرام مکہ, مسجد نبوی اور تیسری بیت المقدس ہے. تو لہٰذا نیتوں کو درست رکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں آتے ہوئے مسجد نبوی سے زیادہ روزے کی بات کرتے دیکھتے ہیں, تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. چلیے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال لا تشد الرحال تا پہ پیش ہے, شین پہ زبر لکھے گا, لا تشد الرحال
لا تشد الرحال
الا الى ثلاثتی
الا الى ثلاثتی
مساجد
مساجد
مسجدی هذا
مسجد
الحرام و مسجد الاقصى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں, تین مساجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے, مسجد نبوی, مسجد حرام اور مسجد اقصی. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی اور مسجد ہو, مثال آپ کسی شہر میں جاتے ہیں وہاں تاریخی مسجدیں ہیں, یا آپ کو پتا چلتا ہے کسی شہر میں ہے, تو کیا کیا جائے, بس ایسے چلے جائیں جیسے سیر و تفریح یا برات چلے, دیکھتے ہیں مسلمانوں کی کیا چیز ہے, لیکن یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا. وہ ایسے ہی جیسے آپ کہیں کوئی برج دیکھنے چلے گئے, کہیں آپ کوئی پہاڑی مقام دیکھنے چلے گئے, اور اسلام سے محبت ہوتی ہے تو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو بلائے. بہرحال مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد سے ہزار گنا زیادہ ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجدی ہذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ ایک ہزار کی بات ہے, ہمارے یہاں معروف بات ہے کہ پچاس ہزار. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ہوتا پتہ کیا, ایک سوچ ہے اللہ کے نبی سے محبت شدید ہوگی, لیکن اندر ایک دل میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی جہاں بات آئے گی نا وہاں ساتھ ہی رسول کی. مثلا آپ دیکھیے لوگ یا اللہ کے ساتھ بالکل برابر میں یا محمد لکھ دیتے ہیں. اب اس پہ بحث نہیں ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یا نیچے لکھنا چاہیے یا واٹ ایور, لیکن ایک سوچ ہے. اب ہم نے پیچھے پڑھا کہ مسجد حرام میں نماز ایک لاکھ کے برابر ہے, تو ایسی ہی سوچ کو ایزیوم کر کے چلو ٹھیک ہے وہاں ایک لاکھ ہے تو پھر ادھر پچاس ہزار ہوگی. اور کچھ روایات بھی ایسی ہوں گی جن کی سند مشکال ہے, اگر ہے بھی تو انشاءاللہ اللہ پچاس ہزار سے بھی کیا اکیاون ہزار بھی دے سکتا ہے, لیکن جو روایت ہمیں یہاں ملی وہ ایک ہزار کی ہے. اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کتابوں کی پائل اپ ہونے میں صحت کا بہت خیال رکھا گیا. بعض روایتیں بہت معروف ہیں سنی سنائی, وہ آپ کو اس کتاب میں نہیں دکھیں گی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے معیار پہ پوری نہیں اتری کہ جس پہ انہوں نے احادیث کو پرکھا. تو بات تو یہ ہے کہ ایک ملے, ایک ہزار ملے, ایک لاکھ ملے, ہمیں تو نماز پڑھنی ہے. اور محبت ہوتی ہے تو بندہ تول تول کے تھوڑی کرتا ہے. جتنی محبت ہوگی, جتنی تڑپ ہوگی, جیسی نماز ہوگی, ہماری یہاں کی پڑھی ہوئی نمازیں بھی تو اصل ہمارے نیت اور اس کی کیفیت کے اعتبار سے اجر میں کم ہو جاتی ہیں نا. روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو نماز کا آدھا حصہ ثواب ملتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن کو ایک چوتھائی ملتا ہے, کچھ کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو لہٰذا کیفیت بہت اہم ہے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت عام مساجد کی دعا مانگنا مسنون ہے. کون سی دعا ہے ابھی دیکھیں گے. ان ابی حمید او ان ابی اسید رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. حضرت ابو حمید یا حضرت ابو اسید, اب یہ راوی کو لکھنے میں مغالطہ ہوگا کہ یہ اسید تھا یا حمید تھا, تو دونوں ہی لکھ دیے گئے. سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ دعا مانگے, یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے, اور جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ دعا مانگے, یا اللہ میں تیرے فضل کا طالب ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں, پھر لے لی پڑھ لی عبادت کی رحمت کہہ کے ایک ایک عمل پہ نیکیاں مل رہی ہیں, زیادہ اجر لے رہے ہیں, لیکن جب باہر آئیں گے تو پھر فضل ڈھونڈا, یعنی اب رزق ڈھونڈو, معاش کی طرف چلو, دنیا کے کام کرو. تو یہ ہے خوبصورت کمبینیشن دین اور دنیا کا. مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے تحیت المسجد ادا کرنی چاہیے. کیا ہے یہ لفظ تحیت المسجد؟ پھر قبر مبارک پر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے. عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ قال دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین زہران الناس قال فجلست فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعک ان ترقى ركعتين قبل ان تجلس قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے, میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا. رسول اللہ نے فرمایا بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں تحیت المسجد پڑھنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں آئے اور اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت تحیت المسجد ادا نہ کر لے. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ مسجد نبوی میں جانے کی بات ہے. عام طور پہ بھی ایون جب جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو دو رکعت پڑھ کے بیٹھتے ہیں, خطبہ شروع بھی ہو گیا تو ہلکی سی دو رکعت پڑھ کے بیٹھنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہاں جماعت ہو رہی ہو, جیسے کوئی مسجد نبوی میں جائے اور وہاں فرض جماعت ہو رہی ہے, پھر نہیں پڑھیں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو کوئی نفل نماز نہیں, اسی لیے جب جماعت سے نماز کروانی ہوتی ہے تو کچھ ساتھی اگر نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ وہ ورنہ ان کی نماز خراب ہوگی، ان کو پھر سلام پھیرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ دو رکعت نماز ادا کر کے پھر بیٹھیں گے۔ مسجد نبوی میں اگر روضۃ الجنہ میں عبادت کرنے کا موقع مل جائے تو وہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک جو ریاض الجنہ میں ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی پناہ، گائیں اور بھینسوں کی طرح عورتیں بھاگتی بھی نکلتی ہیں مردوں میں سے گزرتے ہوئے، اور وہاں جا کے پھر وہ ایسے روتی بیٹھتی اور جگہ ہی نہیں ملتی کسی کو۔ تو یہ خاص جگہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور ممبر کے بیچ میں، آپ نے فرمایا بھی اب حدیث پڑھیں گے ما بینہ بیتی و ممبری، تو جائیں پڑھیں، کوشش کریں، لیکن اگر پڑھیں تو فوراً اٹھ جائیں تاکہ دوسروں کو بھی جگہ ملے۔ کچھ تو وہاں جا کے تسبیح نماز شروع کر دیتے ہیں، جب ہمیں کون روکے گا، اور لوگ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں تو عقل سے بھی نہیں کام آتی، عبادت کیسے ہوں گی؟ ہمارا دین اتنا لاجیکل دین ہے، وہ کبھی بھی ایسی چیزوں کو عبادت نہیں کہے گا۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے اگر، تو آپ بڑے سکون سے تحمل سے جائیں، ایسے وقت ہوتے ہیں کہ وہاں پر آرام سے جائیں۔ عورتوں کے لیے انہوں نے صبح کا وقت رکھا ہوا ہے، بات کا رکھا ہوا ہے، جانے دیں، سب چلی جائیں گے، آپ کھڑے رہیں، ویٹ کریں۔ جب عورتوں کا وقت ختم ہونے کا ہوگا نا، جب وہ سب کو ڈنڈے مار کے نکال رہے ہوں گے، تو آپ کے پاس اچھا وقت ہوگا، آپ اس وقت اگر وقت ختم ہونے والا ہے تو جلدی سے دو رکعت پڑھ کے آ جائیں۔ میں سوچتی ہوں اس طرح کے کام کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہے، لیکن جو پریکٹیکل چیزیں، اسی نبی کے بتائے ہوئے پردے اور انہی کے بتائی ہوئی نمازیں روزے میں مشکل لگتی۔ حدیث دیکھیں گے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنۃ وممبری علی حوضی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ریاض الجنہ کو سفید سنگ مرمر کے ستونوں اور سبز قالینوں سے نمایاں کیا گیا۔ اس جگہ کا دوسرا نام روضہ شریف ہے، اور جہاں آپ کی قبر مبارک ہے اسے حجرہ شریف کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلطی نوٹ کیجئے، عموماً پاکستانی انڈین کلچر میں لوگ کہتے ہیں روزے کی جالیاں، روزے کو چومنا ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کہتے ہیں نا، حالانکہ روزہ وہ نہیں۔ روزہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اب ترجمہ بھی دیکھ لیا ہوگا نا، باغ کو کہتے ہیں۔ تو روزہ مبارک نہیں ہے، وہ حجرہ مبارک ہے۔ اور حجرہ بھی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اور اسی کے اندر آپ کی قبر بنی۔ تو لہٰذا ریاض الجنہ اور چیز ہے، جگہ ہے، اور آپ کا حجرہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ نفاق اور جہنم سے برات کے لیے مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنے کا اہتمام کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ وضاحت کرتے ہیں کہ من صلی فی مسجد 40 صلاتن کتبت لہ برات من النار و نجات من العذاب و برات من النفاق، جس کا ترجمہ کیا کہ جس شخص نے میری مسجد میں قضا کیے بغیر مسلسل 40 نمازیں ادا کی، اس کے لیے آگ سے برات ہے، یعنی بیزاری ہے، عذاب سے نجات اور نفاق سے برات لکھی جاتی ہے۔ طبرانی کی مذکورہ بالا حدیث اس اور اسی مضمون کی ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث ضعیف ہے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھنا چاہیں تو سلسلۃ الحدیث الضعیف والموضوع للالبانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روایت بہت معروف ہے ہمارے ہاں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ پڑھنا چاہیے کوئی پڑھ لے، اگر موقع ہے تو پڑھ لیجئے، لیکن جو نہ پڑھ سکے وہ گلٹ نہ رکھے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس آنا سنت سے ثابت نہیں۔ احترام کے لیے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد بلند آواز سے السلام علیک یا رسول اللہ کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض ساتھی محبت میں کر دیتے ہیں۔ اصل میں میرا خیال ہے کہ نیت کسی کی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن جب پتہ نہیں ہوتا تو لوگ کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، اور وہ اس پہ پھر اجر کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ علم حاصل کر لیا جائے۔ اور اب آپ کہیں کہ اچھا یہ باتیں سن کے اب ہم جا کے روکا ٹوکا شروع کر دیں، روک ٹوک کریں، ایسے چیزوں سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھیں۔ یہ کوئی وہ چیزیں نہیں ہوتی جس سے دین چھٹے۔ بعض دفعہ ہم ایسے مسائل کو بیان کرنے میں دین کی یا تبلیغ کی روح کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی بھی کسی کو ایسی باتوں کی وجہ سے اپنی اس کتاب سے یا اپنے اس قرآن کے پڑھنے سے دور نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ زیارت و قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی زیارت کے مسائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں. پیچھے پڑ چکے نا, کیونکہ پھر تو قبر کی طرف آپ نے رخ کر لیا. ہم کس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ زیارت تو نہیں, ہم تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد, اور مسجدیں بھی نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں, زیارتوں کے لیے نہیں ہوتی. مسجد نبی کی زیارت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا مستحب ہے. قبر مبارک کے سامنے بادب کھڑے ہو کر آہستہ آواز سے السلام علیک یا رسول اللہ ہی کہہ کر سلام کہنا چاہیے. ان نافع رحمہ اللہ, ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کانا اذا قدم من سفر دخل المسجد ثم اتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر
السلام عليك يا ابتاه
السلام عليك يا ابتاه.
حضرت نافع رحمه الله, یہ حضرت ابن عمر کے غلام تھے, اور بہت ساری روایتیں ان سے نقل کرتے ہیں, اور بڑا رشک آتا ہے کہ اس دور میں دیکھیے کہ لوگ غلاموں کو بھی علم کے اندر شامل کرتے تھے. آج ہمارے ہاں کوئی تصور ہے کہ گھر کی ماسیوں اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے؟ ہم کہتے ہیں یہ پڑھیں گی تو کام کب کریں گی. تو لہٰذا ایک سائڈ ایشو ہے کہ جو بھی ہمارے ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں, ڈرائیور, مالی, جو بھی کوئی اور, تو ان کے بھی علم کا انتظام کرنا چاہیے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے تو تحیت المسجد ادا کرنے کے بعد قبر پر حاضر ہوتے اور یوں سلام کرتے, السلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق کو یوں سلام کرتے, السلام علیک یا ابا بکر. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے سلام کرتے, السلام علیک یا ابتاہ. اسے بحقی نے روایت کیا. سلام کے لیے تشہد کے یہ الفاظ السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ کہنے بھی مبارک ہیں. یعنی یہ جو درود ہے یہ بھی اس وقت پڑھا جا سکتا ہے, اور وہی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات کے بعد السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, وہ بھی جائز ہے. ہو سکتا ہے یہ درود پڑھتے اور سنتے وقت آپ کے ذہن میں کچھ سوال آیا ہو, کیونکہ ہمارے کچھ بھائی اور بہن اس درود کو جو اللہ کے نبی کی قبر پہ ہی پڑھنا مسنون ہے, اس کو بنیاد بناتے ہوئے نماز میں اذان کے بعد غالباً یا اذان سے پہلے مسجدوں میں نماز کے بعد یا پہلے یہی درود پڑھتے ہیں, اور بڑا معروف درود ہے. اور یہ وہ درود ہے جو بعض دفعہ لوگ چھیڑ چڑھانے کے لیے بھی دوسرے فرقوں کو پڑھتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں, ہم یہ پڑھیں گے. اب کیا کیا جائے؟ دیکھ لیجئے, اگر یہ چیز اگر اتنی بڑی وجہ نزاع ہوتی تو ادھر بھی یہ حدیث نہ ہوتی. بعض لوگ صرف اس ایک حدیث کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کو کسی کے وہابی اور سنی کے ساتھ تعبیر کرنے لگتے ہیں. تو جہاں جو چیز آ گئی وہ آ گئی. اس کی دلیل دوں گی کہ نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ آپ نے ابو بکر صدیق کو وہی سکھایا تھا. آپ پڑھ چکے ہیں یہ حدیث کہ آپ کو کہا میں کیا پڑھوں اللہ کے نبی, میں نماز میں آپ پہ کیسے درود بھیجوں, تو آپ نے کہا یہ پڑھ لو اللہم صلی, وہ پڑھ لیا. اب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اگر یہ صحابی یہ پڑھتے, یہ بھی صحابی کا عمل ہمیں دکھتا ہے, تو یقیناً انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا, اور اس کا یعنی ان کے پاس کوئی سنت تھی. یا پڑھیں گے انشاءاللہ اصول الحدیث میں کہ جس طرح نبی کا عمل حجت ہوتا ہے اس طرح صحابی کا عمل بھی اثر کہلاتا ہے, کہ جس معاملے میں حدیث نہیں. اب ظاہر اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی قبر تو نہیں تھی, اور نہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز کہی کہ میری قبر پہ آ کے کیا پڑھنا. آپ کے بعد ایک صحابی نے یہ عمل کیا, اور صحابی بھی وہ جن سے بہت ساری احادیث روایتیں اور علم سے ان کا شغف تھا, کیونکہ صحابہ کرام تو کسی نئے بندے کو کوئی دین کا کام کرتا دیکھتے تھے تو فوراً پوچھتے تھے کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, تو ایک کسی عام صحابی غیر معروف صحابی کا ایک عمل ہو اور ایک کسی معروف صحابی کو, اس میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کیا ہے, تو ہم اگر وہاں جاتے ہیں, اور ایک امیجینیشن میں بھی تو آتا ہے نا کہ یہاں قبر میں اللہ کے نبی کا جسد مبارک ہے, وہ کس حال میں, وہ سن رہے ہیں نہیں سن رہے, اس سے کوئی بحث نہیں. یہ ایسے جیسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم کبھی اپنے بڑوں کے گھروں میں جائیں, نانی کا گھر, دادی کا, جو ہی آپ جائیں گے آپ کو یاد آنا شروع ہو جائیں گے. پھر وہاں بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر, جتنی دیر بھی بیٹھے آپ انہی کی باتیں کریں گے, اور آپ کو پھر وہی ہوگا جی کہ یہاں بیٹھتے تھے، یہ کھاتے تھے، یہ آتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، فطری بات ہے نا. تو روزے پہ جا کے اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کی قربت فیل ہونا از جسٹ ہیومن بینگ، یہ بالکل نیچرل چیز ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اس سے تاویلات کا دروازہ نہیں کھول لینا چاہیے کہ جی وہاں پڑھ سکتے ہیں تو کہیں اور کیوں نہیں پڑھ سکتے. کیا حرج ہے؟ وہی لفظ کیا حرج ہے کو کھرچنے ذہن سے، حرج یہ کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ وہاں تو ان کا جستے مبارک ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے گو کہ ہمیں دکھتا نہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں اپنی مسجدوں میں یہ درود پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی تو نہیں ہمارے پاس ہوتے، کیونکہ علیہ کا، اب آپ گرامر پڑھتے جا رہے ہیں نا، تو کا تم حاضر کا سیگا ہے. میں آپ میں سے کسی کو کہہ سکتی ہوں کہ فائزہ آپ یہ کام کر دیں، فائزہ آپ ادھر آئیے، فائزہ ادھر موجود ہے. لیکن اگر مثال ہے کہ یہاں عابدہ نہیں ہے تو میں کہوں کہ عابدہ ادھر آئیے، تو آپ پوچھیں گے کدھر ہے عابدہ، ہمیں تو نہیں دکھ رہی، ہے نہیں، وہ تو غائب ہے نا. تو حاضر کا کلام ہوتا ہے. یہی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنے میں، آپ دیکھیں کہ ہم بہت ساری احادیث کیا بلکہ اکثر احادیث میں صحابہ کرام کے منہ سے سنتے ہیں یا رسول اللہ. اب یہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے؟ نہیں حرام، غلط ہے نہیں، لیکن تب موجود تھے تو کہتے تھے، اب نہیں ہے تو ہم کہیں گے او اللہ کے نبی. اب میں جو یہاں بیٹھے کہنے لگے ہوں او اللہ کے نبی، تو ذہن میں آنا چاہیے نا کہ وہ ادھر موجود ہیں. پھر اسے حاضر اور ناظر کا عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی جی یہاں بھی ہیں، وہ حاضر بھی ہیں، وہ ناظر بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں. پھر اس سے آپ کہتے ہیں جب وہ یہاں موجود ہیں تو اس کا تک کہ وہ فوت نہیں ہوئے، پھر اس سے ایک تیسرا عقیدہ کھلا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر تھے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، یہاں ہم بولتے ہیں، ہم درود پڑھیں گے، دیکھیے گا اللہ کے نبی آئیں گے، ان کی روح کو ہماری باتیں مل جائیں گی. اب ان کا کیا جو اس وقت پاکستان میں بیٹھے درود پڑھ رہے ہیں؟ ایک شہر میں 10 جگہ درود پڑھ رہے ہیں یا میلاد کروا رہے ہیں اور آپ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو کے درود پڑھتے ہیں اور یا رسول اللہ. بھئی آپ اللہ کے نبی کو کہیں ٹکنے تو دیں. اب وہ ادھر آ گئے تو وہ ادھر کیسے گئے؟ آپ کہتے ہیں نہیں وہ سب جگہ ہیں. دیکھیے بہت سمپل بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ سب سیرت پڑھتے ہیں نا، کچھ پڑھی ہے کچھ پڑھیں گے. مکہ کے 13 سال اللہ کے نبی کہاں حاضر تھے؟ مکہ میں. کوئی ایک روایت بتائیں کہ مدینہ کی گلیوں میں بھی اللہ کے نبی دیکھے گئے، یا لوگوں نے وہاں کہا اللہ کے نبی آپ تو ادھر ہی ہیں. اگر آپ حاضر اور ناظر ہوتے تو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ مکہ میں بھی حاضر ہوتے، آپ مدینہ میں حاضر ہوتے. آپ پڑھیے ساری جنگوں کے حالات، جو ہی اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے باہر جاتے تھے کسی جنگ کے لیے، پہلے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو چھوڑ کے جاتے، کچھ جنگوں پہ آپ نے حضرت علی کو چھوڑا، اسی طرح کبھی کسی اور کو چھوڑا. کیا ضرورت تھی میں جا رہا ہوں پیچھے بھی میں ہوں، بلا لینا جب آواز آئے گی. سمپل بات ہے، یقین کریں جو ہمارے بھائی بہن ان چیزوں میں، وہ صرف آؤٹ آف لو ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہم ان کی نیت کو برا نہیں کہتے، صرف وہ اللہ کے نبی کی اٹوٹ انچاہی محبت میں گرفتار ہے اور علم کی کمی ہے. صرف ایسے لوگوں کو علم سے جوڑ دیں، آپ سے زیادہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں. وہ کوئی کام بھی سنت کا کرتے ہیں تو وہ محبت میں کرتے ہیں، لیکن کمی کس کے علم کی کمی ہے. آج کتنے ہی ایسے پہلو ہیں جہاں لوگ دین کے نام پہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں، کمی علم کی ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت سے تعلق دیتے ہیں، بڑی پیاری جماعت ہے، بہت اچھا تھیم ہے، ان کے اور ہمارے تھیم میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے. یقین کریں آپ ان کو دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود اپنا عمل کریں اور ان کو. صرف ایک چھوٹی سی جو چیز آپ کو جس سے بگ ڈفرنس دکھے گا وہ بیچ میں علم کی کمی ہے. ہم کہتے ہیں پہلے علم لے لو، صحیح سورسز کو لو، پھر چلو. اس میں تھوڑی سی چیز جو میں پوری نہیں جانتی، صرف ایک بات آئی منہ پہ تو میں نے کہہ دی اور ان کی محبت میں یہ کہی. مجھے خود ان کا یہ تھیم منہج بڑا پیارا لگتا ہے کہ انہوں نے زندگی کا لوگوں کو مقصد سکھایا اور خود اپنے اون پہ کام کرتے ہیں اور جا کے لوگوں کو سکھاتے ہیں، پریکٹیکل ایشوز ہیں نہ کہ صرف تقریریں کریں. لیکن تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے کہ جن ریسورسز کو آپ یوز کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیں، ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں. ٹھیک ہے انہوں نے کچھ چیزوں پہ بہت اچھا فوکس کیا ہوا ہے، نماز پہ، سود پہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، لیکن پورا دین وہ تو نہیں ہے نا. اب اگر ایسی سوچ رکھنے والا کوئی شخص قرآن پڑھ لیتا ہے، بس ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے بیک گراؤنڈ سے ہو، تو وہ دیکھیے گا زندگی میں وہ زیادہ خیر پھیلائیں گے. آپ میں تو بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو پڑھ کے گھروں میں واپس چلے جائیں گے، لیکن جن کو پیچھے سے ایسی فوڈ ملتی ہے نا، پوش ملتی ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے دوسروں کو، اب آپ نے علم لے لیا، آپ بھی انشاءاللہ تبلیغی بنیں گے. ہم سب تبلیغی ہیں، صرف یہ کہ آپ تبلیغ میں تھوڑی سی چھان پٹک ہوگی کہ اچھا یہ بات سنت ہے نہیں، اچھا قرآن میں، اچھا ہم جو کسی کی کتاب جو صرف پڑھ رہے ہیں تو آئیں ذرا ہم حدیث پڑھ لیں، ریسورسز دیکھیں. تو بہرحال لفظ علم پہ غور کریں گے سارے مسئلوں کا حل ہے. تو اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے اگر کہہ دیا، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، نو پرابلم، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اور میں کہیں دوسری جگہ ہوں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے، میرے لیے یہ لفظ بولنا درست نہیں ہوگا. چھوٹی سی بات ہے، نہ یقین کریں یہ حلال اور حرام کی بات ہے. تصور میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ کہیں شاعروں کو دیکھے، او میری ماں تو کدھر ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا اے میری ماں، ماں پاس تو نہیں ہوتی، اب تصور میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا میری ماں، تو آپ دل کے جذبوں سے الگ نہیں کر سکتے. لیکن شیطان نے ان ایشوز کو اتنا بگ کر دیا کہ امتیں بٹ گئیں, کئی ٹکڑے ہو گئے آج ہماری امت کے, اور آج ذرا ان چیزوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو ہم ڈسٹرب ہونے لگتے ہیں. تو دعا کریں کہ ہمارے دل کھلے رہے, ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے, کیا چیز ہے جس سے ہمیں خیر مل رہی ہے. اور پھر جا دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے کتنا کم مسئلے آتے ہیں ایشوز. یہ تو چلے ہم تفہیم و سننا پڑھ رہے ہیں نا, ایک قسم کی فقہ پڑھ رہے ہیں, عمل کی باتیں. پورے قرآن میں تو ایسے ایشوز آتے ہی بہت تھوڑے ہیں جس سے کوئی کسی کو یعنی اختلاف ہو یا کسی کا ایشو ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب اس قرآن کو لے کر اللہ کے نبی کی سنتوں کی روشنی میں دنیا میں پھیلائیں تاکہ صحیح چیز پھیلے. قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مستحب ہے. ان عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. حضرت عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر درود پڑھتے دیکھا ہے. اسے مالک نے روایت کیا. ابو بکر اور عمر پر درود بھیجنے سے مراد ان کے لیے دعا کرنا. اس میں ایک لیکچر بھی ہے ہمارا درود پہ کہ اللہ تعالیٰ کا درود اور فرشتوں کا. تو درود کا معنی تین مختلف معنی ہوتے ہیں, جس میں سے ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے. اللہ خود ہم پہ درود بھیجتا ہے, آپ کو پتا ہے. اللہ جب کسی پہ درود بھیجے تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت بھیجنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود بھیجتے ہیں تو وہ ایک خاص لفظ ہوتا ہے اس پہ. اور ہم انشاءاللہ اسی سیریز کی درود شریف کے مسائل بک پڑھیں گے, اس میں یہ مسئلہ سامنے زیادہ اچھی طرح آپ کے آئے گا. اب آپ دیکھیں وہاں کھڑے ہو کے ابو بکر اور عمر پہ درود پڑھے جا رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں موجود ہیں. اب آپ کہیں چلو وہاں پڑھ رہے ہیں تو کہیں اور بھی آ کے پڑھ لیں, نہیں پڑھ سکتے. جو چیز جہاں روکی گئی وہیں رکنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے مسنون الفاظ درج ذیل ہے. ان کعب بن اجرت رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما السلام علیک فقد عرفناہ فکیف الصلاۃ علیک قال قولوا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت کعب بن اجرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, آپ پر سلام کہنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے, آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ سلام کیسے؟ نماز میں کہاں پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ جی, تو آپ پوچھا گیا کہ درود کیسے بھیجیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام اور ہے اور درود اور ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, کہو اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت فرمائی تھی. یہی فرق دیکھیے, محمد کے ساتھ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں بدلتے؟ صحابی کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اوپر آپ دیکھیں عبداللہ بن دینار تھا تو اس کے ساتھ ہم نے رحمہ اللہ کا, کیونکہ یہ صحابی نہیں ہے. تو فرق ہے نا, کسی کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں, کسی کو علیہ السلام کہتے ہیں, کسی کو صلی اللہ کہتے ہیں, تو کیوں نہیں پھر بدلتے؟ حرج کیا ہے؟ حرج یہ کہ جو سکھا دیا وہی ہے. ہم ٹریفک کے رولز میں اپنی مرضی نہیں کرتے, کسی کے گھر جا کے کرسیاں میں ادھر سے ادھر نہیں رکھتے, تو دین اللہ نے دے دیا اس کو لے لیں گے, اپنی مرضی سے اس میں اضافے یا کمی نہیں کر سکتے. بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود اور بزرگ ہے. اے اللہ, محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی. بے شک تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور بزرگ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہی مسنون لفظ ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود کے طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا, رکوع کی طرح جھکنا, سجدہ کرنا یا تلاوت اور ذکر کے لیے بیٹھنا, اس کا طواف کرنا, اس کی طرف منہ کر کے دعا کرنا یا نماز پڑھنا منع ہے. اب دیکھیں یہ سارے عمل کس کے لیے ہیں؟ ہمارے اللہ کے لیے ہیں نا. تو ہم کہتے ہیں قل ان الصلاۃ و نسکی, میری نماز میری عبادت قربانی اللہ کے لیے, تو پھر وہاں جا کے یہ کچھ کریں گے تو شرک بنے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا تجعل قبری وسنا لعن اللہ قوم اتخذوا قبورا انبیائہم مساجدہ. یہ نون نے ٹھیک کر لیجیے گا اس کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اسے احمد نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ قبر کو جب وسن بنا لیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے نا. اب یہاں سے دیکھیے کہ تکلیف کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہاں یہ سب کچھ نہ ہو, تو پھر دوسرے بزرگ اور اولیاء کرام کی قبروں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان میں سے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہم کھڑے ہی ہیں نا, تو کھڑا ہونا کیا ہے؟ کیا میں قوم للہ ہی قانتین, سورہ بقرہ میں آپ دوسرے بارے میں پڑھ چکے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب آپ کھڑے ہیں, ہم ویسے کھڑے ہوتے ہیں, سارا دن کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھ کے ایک عبادت کی طور پہ کھڑے ہوں گے تو درست نہیں. پھر جو ساتھی جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ قبلہ یوں ہے سامنے اور قبر ادھر ہے, قبر مبارک. حکم کیا ہے کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے دعا بھی مانگتے تو ادھر منہ کریں. ہمارے ساتھی جو کہ روزے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف منہ کرتے ہیں یعنی حجرے کی طرف, تو پھر ادھر منہ کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک عورت کو کہ وہ قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے یوں ہاتھ اٹھا رہی تھی تو جو وہاں بیچ میں ان کی فیمیل پولیس گزری تو ان کے ہاتھوں پہ ایسے ہاتھ سے سٹک سے اس کو کہہ رہی تھی کہ ادھر مانگو, پھر لوگوں کو وہ پکڑ پکڑ کے ان کا منہ ادھر کرتے ہیں. ہمارے یہاں تصور یہ نا کہ قبر پہ جا کے دعا مانگنا, حالانکہ صاحب قبر کے لیے دعا مانگنی چاہیے. یہ کے اور لیے کا فرق ہے. وہاں دکھنا تو کچھ ہے نہیں ہے, دل کی کیفیت لائیں. میں تو وہاں جاتی ہوں تو مجھے تو وہ مدینہ کا دور یاد آتا ہے. اللہ کے نبی کبھی آپ نے سوچا بھی ہوگا کہ یہ مسجد ایسی ہوگی, ایک ایک لائٹ ایک ایک فانوس کیسا ہے. اس پہ میں اس کی چھت کو دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ تو ٹپکتی تھی بارش کے بعد. پھر فرش کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک پہ مٹی لگ جاتی تھی, کچی مٹی تھی, کھلا تھا, جھاڑیاں دکھتی تھی وہاں بیٹھے ہوئے. آج کیا اللہ نے عزت دی. یہ چیزیں دیکھیں, آپ کا مشن دیکھیں, آپ کا وہ ممبر دیکھیں. میں اس ممبر کو دیکھوں تو مجھے وہ عورت یاد آ جاتی ہے کہ جس نے ممبر بنوایا اور جس تنے کو آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تو وہ رونے لگا, پھر آپ اپنی جگہ سے اترے اور آپ نے اس کو چپ کرایا. تو جتنا آپ کو ان چیزوں سے شغف ہوگا, آپ سیرت کو قریب سے جانتے ہوں گے, اتنا آپ کو مزہ آئے گا وہاں جا کے. بالکل فیلنگ آتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم تو کتابوں سے درود پڑھ کے اور دعائیں یاد کر کے گئے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ ادھر ہی ہے نا. تو بہرحال ان میں سے کوئی بھی کام کرنا کہیں بھی جائز نہیں ہے. ہر نماز کے بعد درود و سلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا اہتمام کرنا اور وہاں دیر تک کھڑے رہنا درست نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا قبورا ولا تجعلوا قبری
عیدا
وصلوا علي
فإن صلاتكم
تبلغني حيث كنتم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز پڑھو اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ یعنی فیسٹیول، اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. دیکھیے کتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کا ازالہ ہے نا ادھر. تم جہاں بھی ہوگے میرا درود تمہیں پہنچے گا. ہاں تو پھر اگر اختمام کے ساتھ وہاں جا کے اور کچھ خاص سوچ سامنے رکھ کے نہ بھی انسان کر سکے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کو اللہ کے نبی کو وہ پہنچا دے گا. یہ نہ سوچیں کہ قبر پہ جا کے جو ہم بولتے ہیں وہ اللہ کے نبی کو ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں جہاں بھی جا کے سن کہیں گے، قبر پہ کہیں یا کہیں بھی کہیں برابر ہے. صرف ہماری ایموشنل فیلنگز کے ساتھ ایک تعلق ہے، ورنہ اللہ کے نبی کے سننے یا قبروں کے مردوں کے سننے والی چیز جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آتی. خواتین کا زیارت کے لیے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آنا پسندیدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مردوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی کسی بھی قبر میں بار بار نہیں جائیں گے. اب یہاں دیکھیے جو اوپر ہم نے بات کی تہوار کی اور وہاں نہ کرو، تو عرس کیا کہیں گے آپ؟ عرس تو ہے ہی شادی سے. یعنی آپ نے اپنی قبر کے بارے میں کہا کہ اس کو تم عید نہ بناؤ، وہاں میلے ٹھیلے نہ لگاؤ. آپ کو لفظ عرس کی حقیقت پتہ؟ پیچھے بتائی بھی گئی تھی. سنیں گے تو کبھی بھی اس لفظ کو آپ اس طرح نہیں سن سکیں گے دوبارہ جیسے شاید آپ سنتے ہیں. عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی. عروسہ دلہن کو کہتے ہیں عربی میں، عریس دلہا کو کہتے ہیں. تصوف کے نام پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بزرگ ساری زندگی عبادت کر کر کے اب اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب دنیا سے وصال کر کے نعوذ باللہ اللہ سے ان کا نکاح ہو گیا یا شادی ہو گئی ہے. اسی لیے وہ یہ نہیں کہتے مرے ہیں، وہ کہتے ہیں پردہ کیا ہوا ہے، یہاں سے گئے وہاں پہنچ گئے، اور ہر سال اس موقع پہ اس کی خوشی کرتے ہیں. اور اسی کے ملتے جلتے تھیم مختلف ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. قبر مبارک کی زیارت کا واجب ہونا صحیح احادیث سے ثابت نہیں. یعنی کہ آپ ان کی قبر کی زیارت ضرور کریں. دیکھیے جتنے لاکھوں صحابہ کرام وہاں جاتے ہیں، پھر تو بےچارے سارے کر ہی نہیں سکیں گے حج، کیونکہ وہ یہاں دیکھ ہی نہیں سکیں گے. تو بہرحال یہ تھے وہ مسنون عمل. انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم جب درود شریف کے مسائل پڑھیں گے کتاب، مزید انفارمیشن جس کو چاہیے وہ وہاں سے لے سکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے پیج 199 پہ قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں ضعیف اور موضوع روایات یا احادیث. ایسی چیزیں عموماً ہمارے ہاں بہت عام ہو جاتی ہیں جس کی صحت میں بعض دفعہ بہت زیادہ شبہ ہوتا ہے. تو ہم یہاں دیکھیں گے، لیکن یہاں توجہ سے سنیے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو درست نہیں، لیکن اس سوچ کے ساتھ آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں کہ اگر کہیں آپ یہ روایات سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز ہے تو صحیح لیکن درست نہیں. لیکن اس کو یاد نہ کر لیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہاں ہاں یہ ہم نے حج اور عمرے کی کتاب میں پڑھی تھی بات، تو یہ صحیح ہوگی. بات واضح توجہ کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ اس کا فرق نہیں کر پاتے. یہاں ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو زبان زدے عام تو ہوتی ہیں لیکن درست نہیں ہیں. پڑھانے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کل کہیں یہ روایت کوئی بتائے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اوہو یہ حدیث تو ہماری کتاب میں آئی ہی نہیں. چلیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے مرنے کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی. اسے طبرانی، دارقطنی اور بیہقی نے روایت کیا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ ان روایات کی عربک نہیں لکھی گئی، کیونکہ ضرورت ہی نہیں. ہم عربی کی سوچ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زبان اتھر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ حدیث موضوع ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سلسلہ الحدیث و ضعیف و الموضوع للالبانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 47. یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ تھا اس صدی کے لیے. پچھلی صدی جو 19th میں گزر چکی، ان کا انتقال ہوا آج سے 10-12 سال پہلے. انہوں نے کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ہر ایک
سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی ایک ایسا انسان بھیجتے ہیں دنیا میں کہ جو دین کے اندر کیے گئے اضافوں کو ختم کر دیتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ چیز معروف ہے کہ پچھلی صدیوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے نام سے منسوب کر کے ضعیف روایات کوٹ کر دی گئی تھی اس کو نکال دیا انہوں نے. اور یہ بھی ایک حفاظت کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرآن اور حدیث کے اندر اضافے نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ روایت درست نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اسے دہلمی نے روایت کیا. یہ حدیث موضوع ہے. موضوع کیا ہوتی ہے؟ وضع کی ہوئی, فیبریکیٹڈ. ایک تو ضعیف روایت ہے نا, وہ بہتر ہوتی ہے. غریب روایت اور بھی اچھی ہوتی ہے. غریب اور ضعیف دونوں بہتر ہوتی ہیں موضوع سے. موضوع تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی میرے بارے میں کوئی بات گھڑ کے جا کے باہر ریسپشن پہ کہہ دے, نہ میں نے کہی نہ میں نے سوچی, اور جا کے ریسپشن والوں سے کہہ دیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں. تو یہ وضع کرنا, خود ہی باتیں بنا لینا. تو آپ دیکھیں جو شخص, جو لوگ یہ کتابوں میں حدیثیں پڑھتے ہیں صرف حدیث کے نام پہ, کیا وہ پھر پوری کوشش نہ کریں گے کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کریں, چاہے لوگوں کے پاؤں پہ کودیں, پھلانگیں, کیا کریں, ان کی بس جائے. وہ کہیں گے نہیں جی, ہم نے زیارت ہی نہیں کی, ہمارا تو حج اور عمرہ نہیں ہوا. اور کئی لوگ آ کے پھر دم دینے کی فکروں میں نہیں ہوں گے, سوال پوچھیں گے. یہ فرق فائدہ نقصان ہوتا ہے. باطل علم جب عام ہو جاتا ہے نا, جیسے مارکیٹ میں کہتے ہیں کہ نکالوں سے ہوشیار رہیے. کیوں کہتے ہیں؟ کہ اب ہمارا برانڈ لیں گے تو سوچ کے لیجئے گا, ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. جب کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ چیزیں ملاوٹ شدہ ملتی ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. بالکل اسی طرح جب ایسا علم پھیلا دیا جاتا ہے کہ جس کی سند میں خرابی ہو, تو پھر لوگوں کو سچے اور جھوٹے کی تمیز بھی نہیں رہتی. بعض دفعہ آپ کئی اچھی چیزیں صرف اس شخص سے چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہی نہیں ہوگی, حالانکہ وہ پروڈکٹ ٹھیک ہوتا ہے. اسی لیے آج بہت سارے لوگ صحیح علم, صحیح احادیث, قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اس غم کے مارے ہوئے کہ یہ ہماری فلاں بات کو صحیح نہیں کہتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اور پیور علم لینے اور دینے والا بنا دے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری قبر کی زیارت کی, قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا. اسے بحقی نے روایت کیا. یہ حدیث ضعیف ہے, یعنی ضعیف ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ضعیف الجامع, جامع الصغیر للالبانی, جلد نمبر 5, حدیث نمبر 5619. تو آپ دیکھیے کہ بعض جو ضعیف روایت ہوتی ہیں وہ بالکل دیکھنے میں ان میں کوئی قباحت نہیں ہوتی, کوئی غلط نہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ضعیف روایت جو ہے یا موضوع روایت جو وہ بڑی شرکیہ لفظوں والی ہو یا بہت ایگزیجریشن ہو. بعض دفعہ وہی پیغام بالکل ایک صحیح حدیث سے بھی مل رہا ہوتا ہے exactly, لیکن وہ اس کی سند خراب ہے اس لیے ہم اس کو نکال دیں گے. کوئی ایسی بساکھی نہیں چاہیے دین کو سیکھنے کے لیے کہ جو درست چیز نہ بھی ہو اور اس کو لے لیا جائے کہ چلو کوئی بات نہیں, زیادہ حدیثیں جمع ہو جائیں گی. تھوڑی ہوں صحیح ہوں وہ بہتر ہے, زیادہ ہوں اور کچھ صحیح ہوں اور کچھ کم ہو اس سے. آل خطاب سے ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ارادتاً میری قبر کی زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. جس نے مدینہ میں قیام کیا اور اس دوران آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا, قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا. جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں فوت ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن امن دیے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا. اسے بحقی نے روایت کیا. یہ حدیث ضعیف ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ مشکات المصابیح للالبانی, کتاب الحج, حرم المدینہ, حرس اللہ تعالی, فصل الثالث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی وہ جنت میں جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے نا. مضمون بھی بہت عجیب لگ رہا ہے نا. یہ حدیث موضوع ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سلسلہ احادیث الضعیف والموضوع للالبانی, جلد نمبر 1, حدیث نمبر 46 یعنی 46. یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو لچھے دار گفتگو ہوتی ہے نا, جو بڑی جوشیلی تقریریں ہوتی ہیں اور بڑے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں, اس میں عموماً احادیث میں سے صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ایک آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ صرف اس سوچ سے کہ میری بات سننے کے لیے لوگ آئے اور ایک ماحول طاری ہو جائے, اور واقعی بعض چیزوں میں بڑی ایگزیجریشن ہوتی ہیں, حوروں کی باتیں, جنت کی باتیں, اس جگہ محل, اس جگہ محل, لیکن ان روایات میں ضعف ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے حالت اسلام میں حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی، جہاد کیا اور بیت المقدس میں مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ فرائض میں کوتاہی کے بارے میں اسے سوال نہیں کرے گا. اسے سخاوی نے روایت کیا. پوسیبل ہے یہ؟ آپ نے تو اپنی قبر کے اوپر بھی یہ کرنے کے لیے نہیں کہا کہ فرائض کے بارے میں نہیں پوچھے جائے گا. یہ حدیث موضوع ہے. تفصیل کے لیے سلسلہ حدیث و ضعیف اول موضوع البانی کے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 4. آپ اس کی وہاں سے اگر چاہیں تو ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں. قبر مبارک کی زیارت کے متعلق وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں. قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا، مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد ادا کیے بغیر سیدھے قبر مبارک پر چلے جانا، قبر مبارک کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، حصول برکت کے لیے قبر مبارک کی جالیوں، دیواروں، دروازوں کو چھونا، بوسے دینا یا اسے اپنے جسم سے لگانا، قبر مبارک پر کھڑے ہو کر غیر مسنون درود، مثلا درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، درود اکبر، درود مقدس اور درود تنجینہ وغیرہ پڑھنا. یہ مختلف درود ہیں جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں جس کو پڑھتے ہیں، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جن درودوں کے نام پاکستانی ہیں وہ عربی درود کیسے ہو سکتے ہیں. اپنی حاجتیں اور مرادیں کاغذ پر لکھ کر جالیوں کے اندر پھینکنا. یقین کریں لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں پیغام، پرچیاں لکھ لکھ کے اللہ کے نبی کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اور یہی حرکتیں کر کے ہم نے پاکستانیوں کو بدنام کیا. اللہ اکبر. قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کے لیے بیٹھنا کتنا آسان تھا. بٹھا دیتی گورنمنٹ کسی ایک اور بیٹھ کے وہ نعتیں پڑھتا رہتا. لیکن اس سے دین کا کون سا رخ سامنے آتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا. قبر مبارک پر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، یہ خاص اصطلاح ہے تصوف کے نام پہ، اس کا ذکر کیا گیا. قبر پر درود شریف کے بعد قرآن مجید کی آیت ولو انہم اذ ظلموا، یہ سورت نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا پورا خلاصہ کیا کہ اگر ان سے کوئی وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیتے تو آپ کے پاس آتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاتے. یہ سورت یا تو انفال ہے یا سورت نساء، چیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ تلاوت کرتے ہیں لوگ جا کے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی گناہ کیا، ظلم کیے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا. حالانکہ ایک خاص ٹیکسٹ کے ساتھ آیت تھی اور آپ پڑھ چکے ہیں اپنے سبق میں. تو ایسی آیتوں کا پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے. درود و سلام پڑھنے کے بعد الشفاعت یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، التوسل بکا یا رسول اللہ، بجاہی محمد اشفنی یا اللہ جیسے کلمات کہنا. ہجوم کے باوجود درود و سلام پڑھنے کے لیے قبر پر آنا یہ بھی درست نہیں ہے. دعا کرتے ہوئے رسول اللہ کو وسیلہ بنانا، یہ عقیدہ رکھنا جس طرح رسول اللہ اپنی حیات طیبہ میں ہماری گزارشات سنتے تھے، اب بھی اسی طرح ہماری گزارشات سن رہے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ درود السلام کے لیے حاضر ہونے والوں کے احوال، اعمال اور نیتوں کو آپ جانتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی. قبر مبارک کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا. مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے آپ کو سلام بھجوانا، کتنا معروف ہے ہمارے کلچر میں میرا سلام کہنا. اور وہ ایک درود بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا نا کہ اے زائر مکہ، اے زائر طیبہ، جا جا کے میرا سلام کہنا. اور پتہ نہیں پنکھوں اور جالیوں اور کس کس کو چوم کے سلام کہنا. تو یہ بڑا معروف ہے ہمارے ہاں، جبکہ یہ درست نہیں ہے. رجب، شعبان یا رمضان میں قبر مبارک کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا. قبر مبارک پر اعتکاف کرنا یا قبر کا طواف کرنا. قبر مبارک کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر بے حس و حرکت کھڑے ہونا. بارش کے بعد قبر مبارک کے سبز گنبد سے گرنے والے قطروں کو تبرک کے طور پر جمع کرنا. آپ کو تھا کہ جو اوپر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بیٹھے ہیں اور ان کی گندگی بھی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو وہ سارا کچھ پانی کے ساتھ نیچے بہتا ہے اور بعض لوگ اس کو مبارک سمجھتے ہوئے جمع کر لیتے ہیں. قبر مبارک کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قبلہ سامنے ہے اور قبر سائڈ پہ ہے.
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا احسان کس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج اس چیپٹر کو کمپلیٹ کر سکیں. مجھے یہ تھا کہ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں اس پہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکیں. کیونکہ میں بھی موضوع حدیث کو جب سن رہی تھی اور ضعیفہ حدیث کو تو سنتے ہوئے تو یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ حدیث ہی ہے, کیونکہ ہم تو اس کو پرکھ نہیں سکتے نا. تو اسی طریقے سے ہم نے بہت ساری چیزیں پھر اپنے اندر عام کر لی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پہ حاضری کے حوالے سے کیا ایک چیز سینٹینس میں آپ لوگوں نے لکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا آج کی کتاب الحج سے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ تصور بھی بہت عام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کے ذریعے دعائیں قبول ہوں گی اور ان سے دعا کروانے کے لیے واسطہ بنائیں گے اور وہ ہماری دعا اللہ کو پہنچائیں گے. یعنی کیا تصور ہمارے اندر جو کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ نور ہیں, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب غلط ہیں, اور ان صحیح عادی سے جو ہمیں چیز پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے, اور اللہ کے نبی نے خود اس چیز پہ ہمیں منع کیا ہے کہ ہم قبروں پہ اس طرح جس طرح جاتے ہیں رخ قبلہ کی طرف, رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے, قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہیں مانگنی, یا وہاں یہ کانسیپٹ کہ وہاں پہ جو میں دعا مانگوں گی قبول ہوگی, ایک دوسرے کو دھکے دینا یا اس طرح. الحمدللہ وہاں پہ مسجد نبی میں انہوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں جس میں عورتوں کے لیے, اسپیشلی مردوں کے لیے دیکھیں کیونکہ عورتیں ہی زیادہ ان چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اس لیے عورتوں کو انہوں نے ٹائم رکھے ہوئے کہ اس ٹائم کے علاوہ وہ وہاں نہیں جا سکتی, اور جو مرد ہیں ان کے لیے انہوں نے ٹائم نہیں رکھا. اور دین از سمپلسٹک, اور دین ڈز ناٹ انٹرٹین ایگزیشن ان اور ان ایکشن. جی بالکل, جہاں بھی ہم حد سے تجاوز کریں گے تو 40 نمازیں تو بہت مشہور ہیں جی, اور جیسے وہی 50,000 نماز ثواب رائٹ عمل مقبول ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ. جی بالکل, اللہ تعالیٰ نے نیت ہماری دیکھنی ہے اور ہمیں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. ہاتھ اٹھانا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا منع ہے, یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. جی دیکھیں, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میری قبر کو زیارت نہیں بنا لینا, کہ جو اولیاء اکرام ہیں وہ تو اپنی دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے گئے, لیکن پیچھے سے لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی, انہوں نے نہیں کہا. اور جیسے کہ ہم قرآن میں بھی اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ جو پہلے اپنے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ ہم تمہارے یہ وہاں مدد کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اس دن وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں, انہیں اپنی خواہشوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے, ہم نے ان کو زور نہیں دیا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کے شرک کرو. تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک خفی جلدی سے بچائے اور صحیح ریچول کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ کی بریک ہے, آپ لوگوں کو ای میل میں بھی انفارم کر دیا جائے گا, نیکسٹ ویک کلاس نہیں ہوگی, اور اس کے بعد اللہ تعالی سب کو عافیت میں رکھے, بہترین طریقے سے عید الاضحیٰ کو کی ریچولس کو پورا کر سکیں, عبادات کو صحیح طریقے سے کر سکیں, کہیں بھی ہم حد سے تجاوز نہ کریں سوری. اور اللہ تعالی ہمیں دوسروں کا احساس کرنے والا قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے اندر زندہ کر دے. جزاک اللہ خیر. انشاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی نیکسٹ ویک کے بعد ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.